جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ الحمد للہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور اس طرح کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں, اور بإذن اللہ پھر یہ ہوگا کہ ہماری تجوید کا سیشن ہے پہلا, تو ہم انشاءاللہ پھر تجوید کا سیشن لیں گے. آپ سب ریڈی ہو جائیے اٹینڈنس کے لیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمہ فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, سبیحہ خان, شازیہ عامر, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عظمہ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرہ ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہاں, رخشندہ عزیز, نادیہ ناز, مسعودہ حسین, غزالہ شاہد. جی اگر کسی کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوئی یا میں نے نام نہیں لیا تو وہ پلیز اپنی لگا دیجئے اٹینڈنس. اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا تجوید کا سیشن. سسٹر ہینا اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کیجئے. جی جی بالکل سسٹر ہینا, آپ مائک لے لیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں کا ٹاپکس تو سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, یعنی آلموسٹ بک ون جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. میرا نہیں خیال کہ کچھ رہ گیا. ابھی آپ لوگ بیچ میں سے اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجیے, کوئی بھی ایسی بات. آپ لوگوں نے ریویژن کی؟ جی ریویژن کیا آپ لوگوں نے؟ اوکے صحیح. ہاں تو اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو سمجھ نہیں آیا, جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ کیا جائے, تو اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اور بھی کوئی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا نا آیات میں سے اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو آپ لوگ سب نکال لیجئے سورۃ الطلاق, نکال لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تو سورۃ الطلاق میں سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے اس میں دیکھیے فرسٹ ورڈ میں جز 28, جز ہیں. نکال لیا آپ لوگوں نے؟ اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں فرسٹ ورڈ سے شروع کرتے ہیں. فرسٹ ورڈ دیکھیے, یا ایھا النبی. یا یہاں پہ کون سی مد ہے؟ مجائز منفصل ہے یہ. تو اور مجائز منفصل کو کتنا سٹریچ کرتے؟ کتنی حرکات پڑا جاتا ہے اس کو؟ 4 کھینچا جاتا ہے یا 5 کھینچا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے النبی, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ النبی ان پر. اس ادغام کا اسپیسیفک نیم ہے کوئی نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شمسیہ. دیکھیں گڈ. اور اس میں غنہ کا رینک کون سا ہوگا؟ اکمل. ٹھیک ہے, غنہ کا رینک جو ہے وہ اس کے اندر اکمل ہوگا. نون مشدد اور میم مشدد دونوں میں اور ادغام میں غنہ کا جو رینک ہے وہ اکمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اذا طلقتم, قاف جو ہے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کون سے کلکلہ ہے؟ کلکلہ صغرا ہے, ٹھیک ہے. اوکے پھر اس کے بعد دیکھیے ان نساء, ان یہاں پر کون سا رول ہے؟ ادغام شمسی ہے پھر سے, اور پھر اس میں غنہ کا رینک کیا ہوگا؟ اکمل, صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے النساء, یہ کون سی مد ہے؟ ہاں یہ مد واجب متصل ہے, سورۃ الطلاق ہے اور آیہ نمبر 1. اوکے اس میں اگر ہم سٹاپ کر لیں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس ورڈ کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو پھر یہ کون سی مد ہے؟ ہاں نہیں, اسٹاپ میں پھر اس کے اوپر ایک رول ہو جائے گا نا, دو طرح کی مدود آ جائیں گی. مد واجب متصل اور مد عارض سکون اکٹھی آ جائیں گی نا. اس کو ہم کہتے ہیں اقوى سببین, ٹھیک ہے, اقوى سببین اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو مدود آ جائیں گی, واجب متصل اور عارض سکون. تو اگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پر اسٹاپ میں کیا ہوگا تو آپ اس کو یعنی عارض نہیں کہیں گے, پھر آپ اسے کہیں گے کہ یہاں پہ اقوى سببین کا رول اپلائی ہوگا, اور اقوى سببین کے رول میں ایک پوسیبل جو سرکمسٹانس آپ کہہ لیں اس میں مد بی سببین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مد بی سببین بھی نہیں کہہ سکتے اس کو نا, مد بی سببین صرف اس, اچھا چلیں آپ بتائیے مد بی سببین کس خاص حالت میں ہوگی, کس سرکمسٹانس میں ہوگی؟ مد بی سببین کب ہوگی؟ ہاں جب دونوں مدود کا سیم کاؤنٹ ہوگا. تو کیا یہاں پہ جب یہ جو دو مدود بن رہی ہیں اس میں کیا سیم کاؤنٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح. تو اگر دونوں مدود کا جو کاؤنٹ ہے وہ 4 حرکات ہو تو اس صورت میں یہاں پر مد بی سببین ہوگی. چلیں اس کو اقوى سببین کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. اس میں اگر آپ کا پری ڈسیزن مد عارض لسکون کا 6 ہو اور واجب کا کوئی بھی پری ڈسیزن ہو تو آپ اس کو کس کاؤنٹ کے ساتھ سٹاپ کریں گے؟ یعنی اگر واجب متصل کا پری ڈیسیجن لیٹس سے 4 ہے یا 5 ہے مگر عارض لسکون کا پری ڈیسیجن 6 ہے تو آپ, جی بالکل, پھر آپ عارض لسکون سے سٹاپ کریں گے. اور اگر فار ایگزامپل آپ کا مد واجب متصل کا پری ڈیسیجن 5 ہے اور عارض کا 4 ہے تو پھر کس سے سٹاپ کریں گے؟ ٹھیک ہے 5 سے کریں گے, صحیح. اور اگر مد واجب متصل کا 4 ہے اور عارض کا 2 ہے پھر کس سے سٹاپ کریں گے؟ 4 سے, صحیح. تو اسٹرانگ, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرانگ جو مد ہے وہ مد واجب متصل ہے, لیکن اس میں ہم رول یہی اپلائی کرتے ہیں کہ دونوں مدود میں سے جس مد کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے اسی کی لینتھ کے اکارڈنگ آپ سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ بھی آپ وہی مد لیں گے جس کی لینتھ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوگی, اور اگر دونوں کی سیم ہو جائے گی تو پھر اس میں آپ اس کو مد بھی سببین کہتے ہیں. ہاں جی بالکل, اسی لیے یہ اقوی سببین ہے. 3, 2, 5, 3 جو ہے وہ نہیں ہے, کسی کی بھی لینتھ نہیں ہے. اور اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کرتے ہوئے نا آپ 3 حرکات سے نہیں رک سکتے, کم سے کم بھی جو حرکات ہیں وہ آپ کی 4 ہوں گی, یعنی آپ 4 حرکات سے رک سکتے ہیں. اقوی سببین کے ایک پاسبل آپشن 4 حرکات ہے, دوسرا پاسبل آپشن 5 حرکات ہے, اور تیسرا پاسبل آپشن 6 حرکات ہے. ٹھیک ہے, اور 4 میں بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ سرکمسٹانسز آتے ہیں. ایک مدبی سببین کا آتا ہے اور ایک جو ہے یہ صورت میں آتا ہے کہ اگر آپ کا یعنی مد عارض کا پری ڈیسیجن 2 ہو اور واجب 4 ہو تب بھی آپ 4 سے ہی اسٹاپ کریں گے. صحیح. اس کے بعد دیکھیے فطلقوهن, قو یہ کون سی مد ہے؟ ہاں مد طبیعی ہے, مد طبیعی کی 3 کنڈیشنز بتائیے. مد طبیعی کی ہم نے 3 شرائط پڑھی تھی. جی, نو حمزہ بیفور اور آفٹر اینڈ نو سکون آفٹر. ٹھیک ہے, سکون از اونلی it shouldn't be after. ساکن جو ہے وہ پہلے آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ مد لیٹر سے پہلے حرکہ والا لیٹر ہوگا نا, اگر الف ہے تو فتحہ ہوگا, اور اگر واو مدیہ ہے تو ضمہ, اور اگر یا مدیہ ہے تو کسرہ. جی, مد لیٹر ناٹ فالوڈ بائی حمزہ, ناٹ پریسیڈڈ بائی حمزہ, ناٹ فالوڈ بائی سکون. اوکے, ہن the rank of the unna. Akmal. Okay, stop mein kya hoga rank? Fatwalliquhunna. Ye padhne mein to akmal hai. Agar aap stop karte hain phir kya hoga? Naqis. Anyone else? اکمل ہی ہوگا. بالکل, جو مشدد ہے مشدد کے اوپر اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو بھی غنہ اکمل ہی. فطلقوهن ایسے کر کے سٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں لعدتهن, یہ بھی غنہ اکمل ہے, بوتھ ان سٹاپنگ اینڈ ان کنٹینیویشن. پھر اس کے بعد دیکھیں العدہ, ال جی اظہار قمری ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے واتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اللہ. It's a unique word. And there is another opinion about the word Allah. کیا آپ اس میں کون سا رول اپلائی کرتے ہیں؟ ادغام الشمسی. ٹھیک ہے, ادغام الشمسی بھی. اور ایک اوپینین یہ ہے کہ نہیں, اس میں کوئی ادغام نہیں ہوتا بلکہ یہ یونیک ورڈ ہے. اس کے بعد دیکھیں ربکم, لام میم ساکن کے بعد لام. مین ساکن اظہار شفوی. ٹھیک ہے جی, آئی نمبر 1 ہی ہے, واتقوا اللہ ربکم, اظہار شفوی. اور اس میں غنہ کا رینک کیا ہے؟ ربكم لا ناقص, ٹھیک ہے, ناقص ان بوتھ سچویشنز, اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو بھی ناقص ہے اور اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو بھی ناقص ہے, ٹھیک ہے. اب میں نون مشدد اسکپ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کو ہم نے کافی دفعہ کر لیا. لا تخرجوهن, سو دس از اکمل ان اسٹاپنگ اینڈ ان کنٹینیویشن بوتھ, اینڈ دین میم بیوتهن, میم what is the rule here? بالکل اکلاب ہے. اور دا رینک آف دا ہننا, کامل صحیح. اور اسٹاپ کریں گے تو رینک کیا ہوگا؟ صحیح, ناقص, ٹھیک ہے. سو آپ کو یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کنٹینیو کریں ہیں تو آپ غنہ کامل کے ساتھ کنٹینیو کریں گے, اور اگر آپ اسٹاپ کریں ہیں تو آپ غنہ ناقص کے ساتھ اسٹاپ کریں گے. لائک مین بیوتهن اور مین, ٹھیک ہے, اسٹاپ کرتے ہوئے اٹ وڈ بی جسٹ مین, پھر ناقص ہوگا اور پھر نون بھی کلیئر ہو جائے گا. پھر آپ نے وہ اقلاب بھی نہیں کرنا کیونکہ اب آپ چونکہ بعد میں آنے والا باب پڑھ نہیں رہے تو پھر اس کا حکم بھی اپلائی نہیں ہو رہا. ویسے یہاں پر رکنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, مطلب بہتر سٹاپ نہیں ہے, لیکن جسٹ ان کیس اگر آپ کسی بھی وجہ سے بریتھ لیسنس کی وجہ سے رک رہے ہیں تو پھر یو شوڈ نو کہ کیا پراپر سٹاپ ہے, ٹھیک ہے. مین اٹ وڈ بی مین جسٹ وہ یو تھی ہن ون اکمل ان سٹاپنگ ان کنٹینیویشن. والا جو ہے وہ متبیعی آ گئی. یخرجنا دا جیم, جیم کے اوپر کانسل, جی بالکل, کل کرا سگرا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں الا, جائز منفصل ہے, صحیح. ان ان جی ادغام ہے, بغنہ ہے, از اٹ کامل اور ناقص؟ ہاں بالکل, ٹھیک ہے, ادغام بغنہ ہے اور ادغام جو ہے وہ ناقص ہے. اور غنہ کا رینک کیا ہوگا؟ اکمل ہوگا, صحیح, غنہ کا رینک جو ہے وہ اس میں اکمل ہوگا. اس کے بعد دیکھیے بفاحشتم مبینہ, یہاں پر دیکھیے بفاحشتن تنوین کے بعد میم ہے, وچ رول؟ ادغام بغنہ ہے اور اس ادغام کامل اور ناقص؟ کامل ہے, صحیح. اور غنہ کا رینک کیا ہے؟ بالکل ادغام کامل ہے, کامل ادغام ہوتے جس میں نون بالکل باقی نہ رہے. تو آپ دیکھیں بفاحشتین, آپ نون کو بالکل ایک طرح سے ختم کریں نا, میم کے ساتھ ملا لیں, بفاحشتین مبینہ, اور جو غنہ ہے وہ کیا ہے؟ اکمل ہے. سو ہاؤ ٹو اسٹاپ آن دا ورڈ مبینہ, جی بالکل, تا کو ہا کے اندر چینج کر دیں گے, ٹھیک ہے. اوکے, کنٹینیو کریں تو مبینہ تین کو آگے کنٹینیو کریں آگے واو کے ساتھ, تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جی ادغام بغنہ ہے اور ناقص ہے, گڈ, ٹھیک ہے. اور غنہ کا رینک, اکمل, گڈ, ٹھیک ہے, صحیح. اس کے بعد دیکھیں وہ تل کا, یہاں پر لام سا کنارہ, وتل کا لام ساکن. ناٹ حرف. گڈ. لام الاسم. ٹھیک ہے. یہ اظہار ہو رہا ہے من لام الاسم. سو اسپیسیفائی دا رول, دا حکم آف دا ورڈ ایز ویل, لائک ہم لام کو پڑھیں گے کیسے. ٹھیک ہے, اس کا رول کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے. اس کا حکم کیسے ہے, آپ اسے اظہار کر کے پڑھیں گے. وتل کا اظہار کریں گے, اور یہ ٹائپ آف ورڈ کیا ہے, لام الاسم. اوکے, سو حدود اللہ, یہاں پر اللہ, یہاں پر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اسٹاپ کرنے میں. ہاں, مدار سکون. اور مدار سکون کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ بالکل, 2, 4 اور 6. سو اٹ مینس کہ کبھی 2 کریں, کبھی 4 کریں, کبھی 6 کریں. وٹ ڈز مین بائی 2, 4, 6؟ ٹھیک ہے, بالکل گڈ. ٹھیک ہے, ایک ایک نمبر ڈیسائڈ کرنا ہے اور اس کو ون سٹنگ ریڈنگ کے اندر سیم رکھنا ہے. اوکے, وَمَن يَتَعَدَّ. جی بالکل, وَمَن يَتَعَدَّ. ادغام بغنّا ناقص ان دا رینک آف دا غنّا. اکمل. گڈ. ٹھیک ہے, صحیح. اور اف یو اسٹاپ آن دس ورڈ, ہاؤ ٹو اسٹاپ؟ آئی مین وومن, وومن یتعدی, اس ورڈ کے اوپر اگر اسٹاپ کریں تو پھر کیسے کریں گے؟ ہاں, کلکلا. اور یہ کون سا کلکلا ہوگا؟ کبرا. گڈ. ٹھیک ہے, سو جسٹ سی دا ورڈ یتعد. ایک تو اس کے اوپر تشدید ہے, ٹھیک ہے, اس لیے آپ دال کو تھوڑا ٹائم دیں گے, بہت جلدی ختم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, دال کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. وَمَن يَتَعَد. اور جو کلکلا ہے وہ بھی اس کے اوپر کون سا ہوگا؟ کبرا. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے, دیر از نو کلکلا ان کنٹینیویشن اینڈ دیر از کلکلا ان اونلی ان اسٹاپنگ اینڈ دا کلکلا از کبرا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے فقد, یہاں پر دیکھیں, یتعدی میں آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے, یتعدی میں اسٹاپنگ میں کوئی کلکلا نہیں ہے, سوری, کنٹینیویشن میں کوئی کلکلا نہیں ہے, اسٹاپنگ میں کبرا ہے, جبکہ فقد میں کنٹینیویشن میں 16 کلکلا ہے اور اسٹاپنگ میں کبرا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, یہ سمجھ میں آ گئی دونوں باتیں؟ صحیح. ظلم, یہاں پر رینک آف دا غنہ کیا ہے؟ ہاں جی, انکس ہے. اور اگر ہم اسٹاپ کر لیں تو غلامہ کے اوپر اگر اسٹاپ کر لیں تو پھر ناقص ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر دیکھیے نفسہ, اگر آپ اس کو اسٹاپ کرتے ہیں تو ہاں کو ساکن پڑیں گے. نفسہ اگر کنٹینیو کریں تو یہ کون سی مد ہے؟ جی, مد صلت الصغرا. چلیں بتائیے، مد الصلاۃ الصغرا کس کے اوپر ہوتی ہے، کون سے لیٹر کے اوپر ہوتی ہے؟ ہاں یہ کون سا ہا ہوتا ہے؟ اینی ہا، اوکے گڈ، ایڈیشنل ہا وچ از ہا الضمیر، ا پروناؤن ہا، ٹھیک ہے. اب اس جو ہا الضمیر ہے اس کو کن شرائط کے ساتھ آنا چاہیے؟ بالکل، پروناؤن ہا ہوتا ہے واحد مذکر غائب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس ہا کو آپ مد میں کب چینج کرتے ہیں؟ بالکل، جب یہ پہلے بھی اور بعد میں بھی متحرک لیٹر آ رہا ہو، ٹھیک ہے. اگر پہلے ساکن آ جائے یا بعد میں ساکن آ جائے تو پھر آپ ہا کو کھینچتے نہیں ہیں، چاہے وہ واحد مذکر غائب بنا ہا ہو. اینی حرکہ، ٹھیک ہے، نو سکون بفور اینڈ آفٹر، بالکل. اور اگر بعد میں حمزہ آ جائے تو پھر صلت الکبرا بن جاتی ہے. بالکل صحیح، دیٹس گڈ. سو نفسہ مد صلت الصغرا، ٹو حرکات پڑھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو مد ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اٹس ٹو حرکات ان کنٹینیویشن اینڈ نو مد ان سٹاپنگ. نفسہ وین یو سٹاپ دیر از نو مد، ٹھیک ہے. جبکہ لا اور تدری یہ جو ورڈز ہیں نا، ان میں یعنی ٹو حرکات یا مد طبیعی ان سٹاپنگ اینڈ ان کنٹینیویشن بوتھ، چاہے سٹاپ کریں چاہے کنٹینیو کریں، لیکن آپ کیا کریں گے، مد طبیعی کے ساتھ پڑھیں گے. اوکے، پھر اس کے بعد دیکھیے لاسٹ میں آ جائیے، لاسٹ ورڈ امرا، میم ساکن، امرا، میم ساکن کے بعد را ہے. اوکے ٹھیک ہے، اینڈ میں مد العوض ہو گئی، اور میم ساکن کے اوپر کون سا رول ہے؟ میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے. بالکل اظہار شفوی، سو غنہ کرائیں. بالکل صحیح، ناقص ناقص، اظہار کے اندر ناقص. اوکے، ابھی ہم نا تھوڑا سا مخارج کو دیکھتے ہیں. اسی آیت کو دوبارہ سے دیکھیے، یا ایوہا، مخرج آف یا، وٹ از دا مخرج آف یا؟ اس ورڈ میں یا ایوہا، یا کا مخرج جوف، صرف اور صرف اس یا کا مخرج ہوتا ہے جو مد لیٹر کے طور پر آ رہی ہو. اگر آپ دیکھتے ہیں نا ورڈ لا تدری، اگر اس میں میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یا کا کیا مخرج ہے، دین اٹ وڈ بی الجو. لیکن یا جب متحرک ہو، ایو میں جیسے ہے، ایون لین ہو، تب بھی اس کا مخرج کیا ہوگا؟ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ٹچ ٹو بیک پارٹ آف مڈل پیلٹ. ہاں، مڈل پارٹ آف دا ٹنگ از ٹچنگ ٹو وٹ لائز اپوزٹ ٹو اٹ on the roof of the mouth. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، اچھا اس کو کیا کہتے ہیں، یا کو کون سے لیٹر، اس کا کیا نام کیا ہے؟ ہم نے لیٹرس کے نام دیکھے تھے نا، لائک حروف الحلقیہ، حروف الہوائیہ، شجریہ، ویری گڈ، حروف الشجریہ، شجریہ. Okay. The next letter is Hamza. Hamza, what is the makhraj of Hamza? Bilkul, حروف الحلقی or deepest part of throat. Okay. اس کے بعد آ رہا ہے ایوہا، ہا، So what is the makhraj of ha? जी बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट है, ये भी हरूफ अल हलक तैया में से। फिर आगे देखिए नून, सो व्हाट इज द मखरज ऑफ नून एंड व्हाट वी कॉल इट। मखरज ऑफ नून बिल्कुल वेरी गुड, ज़लाक़िया, हरूफ़ ज़लाक़िया। और मखरज क्या है? खैशूम, एक्चुअली जो खैशूम है ना, दैट इज द मखरज ऑफ गुन्ना, इट्स नॉट द मखरज ऑफ नून, इट्स द मखरज ऑफ गुन्ना, जिसको जो जो कि नून की कंपल्सरी क्वालिटी है, यानी है तो सही खैशूम से आपके पास तो आ रही है, लेकिन फिजिकल मखरज जो है ना वो नून का कुछ और है। किसी को याद है? बिल्कुल, टिप ऑफ टंग टचेस द माउंटेनियस पार्ट ऑफ द फ्रंटल टीथ, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट के जो इंसाइजर्स हैं उनके माउंटेनियस गम्स का जो माउंटेनियस पार्ट है उसके साथ हिट करता है। हार्ट एजेस, एजेस जो है वो उसमें साथ है, गोवा का मखरज है, ठीक है, ओके। उसके बाद है लेटर बा, सो व्हाट इज द मखरज ऑफ बा। जी दोनों लिप्स, अ स्ट्रॉन्ग हिट ऑफ टू लिप्स, और इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल हरूफ शफविया या हरूफ शफतान में से है। फिर आगे आ रहा है जाल, इजा में जाल, सो व्हाट इज द मखरज ऑफ ज़ाल। बिल्कुल गुड, लेस सविया कहते हैं इसको। और मखरज क्या है इसका? टिप ऑफ टंग टच इज द एजेस ऑफ फ्रंटल टीथ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दो, बिल्कुल लेटर बॉ, बिल्कुल हरूफ नतबाइया, और मखरज क्या है? फ्रंट पार्ट ऑफ टंग टच इज द हार्ट पैलेट, द टिप ऑफ द टंग टच इज द गम लाइन, द पॉइंट वेयर द टीथ आर ज्वाइनिंग विद द गम, यू नो द गम एरिया, बिल्कुल गम लाइन के साथ टच करती है, ठीक है। नफ़ाइया लेटर्स में टिप ऑफ टंग टच इज द गम लाइन, लसविया में टिप ऑफ द टंग टचेज द एजेस ऑफ फ्रंटल इंसाइजर्स, और नून में टिप ऑफ द टंग थोड़ा सा जहां पे गम्स का एंड हो रहा होता है ना, थोड़ा उभार सा होता है, टिप ऑफ टंग वहां टच करती है, और रॉ में टिप के साथ टॉप ऑफ टंग भी ना उसी माउंटेनियस पार्ट पे हिट करता है। नहीं, डोम एरिया जो है ना वो वहां से पैलेट शुरू हो जाता है, डोम एरिया से पहले पहले, ये जितने गम वाले लेटर्स है ना, गम वाले लेटर्स नून रॉ और नफ़ाइया, ये जो है ये गम वाले लेटर्स है, तो हाँ जो मसूरों से, हाँ यानी मसूरों का जो उभरा हुआ हिस्सा है वहां से, ठीक है, डोम जो है वो हार्ट कलर शुरू हो जाता है, वहां से जीम शीन या शजरिया आते हैं, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल पार्ट से जीम आता है, शीन में काफी वाइडर एरिया यूज होता है, या थोड़ा सा बैक पार्ट आपका उठता है तो या वहां से आता है, ठीक है, तो ये हार्ट पैलेट यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले जो फ्रंट में थोड़ा स्ट्रेट एरिया है ना, ऑलमोस्ट इंच कह लें आप इसको, ये जो स्ट्रेट एरिया है ये गम एरिया है। ओके, फिर इसके बाद आ रहे हैं लाम, लाम, सो मखरज ऑफ लाम, जी बिल्कुल, नून एंड रॉ टिप ऑफ टंग के लेटर्स है, रॉ में टॉप भी यूज होता है, रॉ में थोड़ा ज्यादा एरिया यूज होता है, देखो लाम भी ज़ेलकिया लेटर है, लाम नून एंड रॉ तीनों लेटर्स ज़ेलकिया शुमार होते हैं, और लाम में हाँ हाफत लिसान से आते हैं, इसको स्पेसिफाई करें कितनी साइड्स लगती हैं, कहाँ से कहाँ पर लगती हैं, साइज ऑफ टंग से आता है बिल्कुल, लेकिन कितनी साइड्स इस्तेमाल होती हैं और कहाँ टच होती हैं, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 1/3 फ्रंटल साइड ऑफ द टंग, साइड ऑफ द टंग टचेस दी गम्स ऑफ फर्स्ट 8 टीथ, ठीक है, जो जबान का 1/3 सामने का हिस्सा होता है ना सी शेप में होता है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सी की शेप में होता है टिप, और फिर थोड़ा एरिया जो है वो सी शेप में होता है, ये सारा का सारा सी ऊपर आपके माउथ के सी, जो रूफ ऑफ माउथ है उसके सी के साथ टच करता है, यानी वहां पर भी ना जो आपके फ्रंटल टीथ है वो सी की सी शेप बना रहे होते हैं, तो फ्रंटल 1/3 साइड ऑफ द टंग टचेस दी गम्स ऑफ फर्स्ट 8 टीथ। फिर इसके बाद देखें कॉफ, बिल्कुल सॉफ्ट पैलेट लेटर है, इसको कहते हैं हरूफुल लहविया, सो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग टचेस दी सॉफ्ट पैलेट, बिल्कुल अक्सर लिसान जो है वो सॉफ्ट पैलेट को टच करती है, लहविया कहते हैं इनको, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखिए तुम ता, ओके, सॉरी तामे जी बिल्कुल, टिप ऑफ टंग टचेस दी गम लाइन, और इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल ये भी नपकाइया है, पहले भी आपने पॉ पढ़ा वो भी नपकाइया था और ये वाला भी, ओके फिर इसके बाद आ रहे हैं मीम, लेटर मीम, बिल्कुल शफातान से आते हैं, सॉफ्ट ज्वाइनिंग ऑफ जी लिप्स, और हरूफ शफविया कहते हैं, ओके फिर उसके बाद नून तो हमने कर लिया, निस्ता आसीन, जी सफीर है, हरूफ सफीर भी कहते हैं और हरूफ असलिया भी कहते हैं, गुड, सो व्हाट इज द मखरज, हाँ जी, टिप ऑफ टंग। हाँ जी, टिप टिप ऑफ टंग इज कमिंग पैरेलल टू अपर एंड लोअर टीथ, और टिप ऑफ टंग इज टचिंग दी इनर प्लेट्स ऑफ बॉटम टीथ। ठीक है, इनर प्लेट्स के साथ भी टच करती है, बॉटम टीथ की जो होती है जी, सीन के अंदर होगा। तो उसके बाद देखिए, फतबोल लिखो हो नफा। हरूफ और शफ़ाविया में से है। अच्छा, इसको ना प्रिसाइजली आप शफ़ाविया ही कहें, शफ़तान नहीं है, क्योंकि फा के अंदर ना दो लिप्स नहीं इस्तेमाल होता। यानी हरूफ और शफ़ाविया जो है वो लेटर्स हैं जो कि लिप्स से आते हैं, और इसमें दो ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जिसमें दोनों लिप्स आपके इस्तेमाल होते हैं, और वो बा, मीम एंड वाव है। और एक वो लेटर्स हैं जिनमें सिर्फ एक लिप आपका यूज होता है, ठीक है, और दैट इज खा, जिसको हम कहते हैं हरूफ शफ़विया। जी, ऊपर वाले जो दो दांत हैं वो नीचे वाले लिप के वेट पार्ट को टच करते हैं। ओके, फिर इसके बाद है आइन ली आई देती है नाइन। जी, हरूफ अलहलकिया मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट। ठीक है, दाल नपाइया हो गया, सही। तो व्हाट इज द मखरज? बिल्कुल, टिप ऑफ टंग टचेस दी गम लाइन, सही। फिर उसके बाद है हा। हरूफुल हलकिया मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट, ठीक है, सही है। इसके बाद अभी ना हम थोड़ी सी फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो अभी हमने चैप्टर किया ना बिल्कुल लास्ट में, इसमें से हम थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मेशन। इसमें देखें या अयुहा, सो या की फॉर्मेशन क्या है? या फतहा के साथ आप इसको कैसे बोलेंगे? नॉट अलिफ, या फतहा। इसकी फॉर्मेशन तसादुम, तबाउद और इहतजाज। जी, या फतहा जो है वो तबाउद से आएगा, और अलिफ इंतजार से। ठीक है, तो उसके बाद हमजा फतहा। जी, ये भी तबाउट सही का। अच्छा, फतहा के तबाउट में किस तरह की फेशियल जॉ मूवमेंट होती है? जी, ओपनिंग ऑफ द लिप्स, ठीक है, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है लिप्स की। फिर उसके बाद देखिए, जब आप हा को, ये अब सारे फतहा वाले हैं, हन नबी यू, जब आप हा को नून के साथ ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट नून साकिन है, नो मूवमेंट और तसादुन, सही, ठीक है। और बी कसरा, बा कसरा, जी बी जो है वो भी तबावत से आएगा, और इसमें कैसी फेशियल जॉ मूवमेंट होगी? हाँ जी, लोअर जॉ जो है वो डाउन जाएगा। नबी यू या बम्मा, लिप्स का सर्कल होगा और ये भी तबाउत से ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, वो लपो कलकला, कलकला की फॉर्मेशन, हाँ फॉर्मेशन क्या होगी? ये भी तबाउत से है, और इसमें फेशियल जॉ मूवमेंट कैसी होती है? नहीं, इहतजाज से सिर्फ मद लेटर्स और लीन लेटर्स आते हैं, ठीक है। या का अलिफ, इजा का अलिफ, अनिसा आ का अलिफ, ये जो है ये इहतजाज से आते हैं, और इहतिकाक से कुछ नहीं आता। जो कलकला है उसकी फॉर्मेशन लाइक मुतहर्रिक होती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि मुतहरिक में फेशियल जॉ मूवमेंट होती है, जबकि कलकला वाले हरूफ में फेशियल जॉ मूवमेंट नहीं होती। सही, तो तुम यहाँ पर कॉफ में आप तबाउत से इसको बोलेंगे विदाउट फेशियल जॉ मूवमेंट, जबकि फतबोल लीकू इसमें आप इसको तबाउत से बोलेंगे लेकिन इसमें फेशियल जॉ मूवमेंट होगी सर्कल ऑफ लिप्स। सही, ओके। इसमें देखिए, सो हा साकिन, इसमें फेशियल जॉ मूवमेंट कैसी होगी और ये इसकी फॉर्मेशन क्या है? तसादुम, गुड। और फेशियल जॉ मूवमेंट कैसी होगी? नो मूवमेंट, सही, नो मूवमेंट होगी इसमें। ओके, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो लेटर आ रहा है रॉ, सो व्हाट इज द मखरज ऑफ द रॉ? हाँ, रॉ का मखरज, ओके, इसको आप ना हाँ दैट स्टार्ट ऑफ डोम, बिफोर डोम, नहीं नॉट स्टार्ट ऑफ डोम बट लाइक बिफोर डोम, द गम एरिया, टिप एंड टॉप ऑफ द टंग. दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन नून एंड रॉ. नून में सिर्फ टिप टच करती है और रॉ में टिप एंड टॉप बोथ आर टचिंग टू द माउंटेनियस पार्ट ऑफ द गम. ठीक है, फिर लेटर है खो, ला तुख्रिजू हुन्ना, लेटर खो. खो जो है नॉट मिडल, खो इज अपर पार्ट ऑफ थ्रोट. ठीक है, हरूफ अल हलकिया, खा इज मोस्ट अपर पार्ट ऑफ थ्रोट एंड द जीम, उसके बाद जो आ रहा है ला तो फ्रिजू मुन्ना जीम. हरूफ शजरिया, सो मिडिल पार्ट ऑफ द टंग टचेस टू द पैरेलल पार्ट ऑफ पैलेट. ठीक है, ओके, फिर इसके बाद है, सही है, मेरे ख्याल काफी सारे लेटर्स में खारिज तो हो गए. इसमें आ गया रहे फकद वलमा, व लेटर व, फकद वलमा. नो, व इज डिफरेंट, नॉट एज आई, हैवी लेटर है, नॉट गम लाइन, टिप ऑफ टंग टचेस द एजेस ऑफ फ्रंटल इंसाइसेस. देखो जो एज है ना दांतों के किनारों के साथ लगेगा, गम एरिया पर नहीं आता ये. ठीक है, सामने के जो दो दांत हैं उनके गम उनके एजेस के साथ वॉ में टिप आपकी टच होती है. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह. फिर नेक्स्ट वीक इसको इंशाल्लाह रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे. सॉरी, मेरी बेबी आज थोड़ी सिक है, इस वजह से ना शी कीप मेकिंग नॉइस. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं. बारिकुम अल्लाह फीकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سسٹر، جزاکم اللہ خیر کثیرہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیر سسٹر ہے نا آپ کا. انشاءاللہ اب ہم اپنا سیکنڈ سیشن سٹارٹ کریں گے. ہمارا جو سیشن ہے انشاءاللہ آج کا قرض کے فضائل و مسائل، تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب ریڈی ہو جائیے. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین، اینڈ جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کی دعاؤں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
إنك حميد مجيد. लेकिन आप देखिए कि कर्ज जैसी मुसीबत को हम इतनी बड़ी मुसीबत नहीं समझते। फिर आप आगे थोड़ा सा पढ़िएगा, इस बारे में बाप के बेहतरीन सदका वही है कि इसके बाद आदमी मालदार रह जाए जो शख्स सदका करके खुद मुख्ताज हो जाए, या इसके बच्चे मुख्ताज हों, या इसके जिम्मे कर्ज हो, तो कर्ज की वापसी सदका गुलाम आजाद करने और हिबा पर मुकदम होगी, और वो यानी इसका सदका गुलाम आजाद करवाने वाले के लिए और बतौरे हिबा दिया हुआ माल इसको लौटाया जाएगा। यानी अल्लाह ताला विल नॉट एक्सेप्ट योर एनी एक्स्ट्रा डीड कि जब पहले अपना कर्ज दूर करो, अपना दूर कर दो वो बेहतर है। इसके लिए ये जायज नहीं कि वो सदका वगैरह करके कर्ज की अदम अदायगी से लोगों के मालों को जाया करे। नबी सल्लम ने फरमाया जो लोगों के माल बर्बाद करने की गरज से लेता है अल्लाह ताला इसको बर्बाद करते हैं। सदका वापस करने की हिकमत बयान करते हुए अलामा आइनी कहते हैं क्योंकि कर्ज की वापसी वाजिब है और सदका करना नफिल है। ये हाईलाइट करें जुमला, ये लिखिए बल्कि इसको शेयर करें इस जुमले को, कर्ज की वापसी वाजिब है सदका नफिल है। तो फर्ज छुटे हों तो नफिल पढ़ते रहेंगे। कभी आपने किसी को देखा कि वो नफलों पे नफिल पढ़ रहा है? भाई आप फजर क्यों नहीं पढ़े? कहते नहीं नफिल पढ़ लो, और इतने में सूरज निकला। फर्ज छोड़कर नफिल में खेलना, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, आपको भी ये कहूंगी, आपने जो कोर्स ज्वाइन किया, जो क्लासेस ली है, ये आपका फर्ज है। अब ये आपकी फर्ज नहीं की है ना, फर्ज इबादत। आप इसको छोड़कर करें, आज वहां जा रहे हैं, वहां वो कुरान खानी, आज वहां एक दर्स में जा रहे हैं, हमारी दोस्त ने आज लंच पे बुलाया, चाहे वहां वो जाके आपसे 10 सुपारे भी पढ़वा लेंगी ना, तो आपने फर्ज छोड़ के नफिल किया। बात समझ गया? तो फर्ज सर पे हो तो नफिल कबूल नहीं होते। बस जिस शख्स ने कर्ज लेकर सदका किया और इसके बस अदायगी के लिए कुछ नहीं, तो वो इस वईद में दाखिल हो गया। जिसने लोगों के मालों को लिया, इस बात की दलील इमाम नसाई ने जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की है, एक अंसारी शख्स ने अपना गुलाम अपनी मौत के साथ आजाद करने के लिए कहा और वो शख्स मोहताज था और इसके जिम्मे कर्ज भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम को 800 दिरहम में फरोख किया और ये रकम इसके मालिक को दे दी और फरमाया अपना कर्ज अदा करो। बात समझे? मेरे बाद ये चीजें डोनेट कर दो, कोई जरूरत नहीं डोनेट करने की, पहले इसको बेचो और अपना कर्ज उतारो। और 800 दिरहम का ये गुलाम था, आपको दिरहम चांदी के सिक्के होते थे, 800 दिरहम में सोच रही हूँ कितनी एक भारी कीमत के गुलाम होते थे उस वक्त। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको आजाद किया कि कोई जरूरत नहीं इसको आजाद करने की, तुम पहले अपना कर्ज अदा करो। तो आपको लग रहा है ना कि जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली फुर्सत में ये काम कर दीजिए, ये मुराद है। चलिए अब अगला मसला बड़ा सीरियस है, आप इसको जरा पढ़ते हो तो कमर सीधी करके बैठ जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ जिंदगी के मामले थे ना। आप जरा देखिए कि जिसके सर पे कर्ज हो और वो मर जाए फिर क्या होगा। मकरूज की वफात के बाद माली असरात वाले कानूनी इकदामात, यानी ऐसे स्टेप्स उठाना, लीगली ऐसे स्टेप्स को उठाना कि जिसका उसके माल पे असर पड़ता है, वो क्या है। मकरूज के इंतकाल के बाद कर्ज की अदायगी को यकीनी बनाने वाले माली असरात के हामिल कानूनी इकदामात में से दो ये है। नंबर एक, वसीयत पर कर्ज की अदायगी के बाद अमल करना, और नंबर दो, तकसीम विरासत का कर्ज की अदायगी के बाद होना। जहां भी कुरान पाक में विरासत और वसीयत की बात आती है तो क्या कहा जाता है, मिन बादी वसीयतिन औ दैन। बात वैसे $1,000 को छोड़ के मरा तो उसके बीवी बच्चों में बांटना है, इससे पहले क्या किया जाए, मिन बादी वसीयत 1/3 की हो सकती है, $1,000 में $333 की उसने वसीयत की जा सकती है, चेक किया जाएगा की है कि नहीं, नहीं की इट्स ओके लेट इट गो, फिर 1,000 वापिस है। अब क्या, मिम्बादी दैन, पहले कर्ज उसके जिम्मे 500 कर्ज था, उसे 1,000 में से 500 पहले माइनस किया जाएगा, कर्ज वापिस होगा, अब 500 को वापिस लोगों में बांटा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सारे बच्चों को विरासत के साथ कर्ज भी बांट दिया जाए, आज यही हो रहा है, इसको पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। वसीयत पर अमल कर्ज की अदायगी के बाद, यानी वसीयत पर अमल सबसे पहले कर्ज है, ये तो बस जनरल है। देखिए ऑब्वियसली जो चीज आपने किसी को देनी है वो तो आपकी है ही नहीं, तो वसीयत 1/3 है, तो वसीयत 1/3 कैसे होगी। अभी ये जो मैंने बात की ना, ये मिसाल दी थी, उसको निकाल दें तो इसको एक थोड़े से टेम्पो से समझ लेते हैं कि एक शख्स है उसके पास $1,000 थे, ठीक है, उसने वसीयत भी की, लिख के देख रहे, मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, जब भी ये वसीयत का टॉपिक आता है मैं लिटरली आप सवाल जवाब भी कराती हूँ क्योंकि ये इतना मजे का टॉपिक है, इतने मर गए, ये हुआ, इतना तरका छोड़ के ये हो गए, वो हो गए, लेकिन अब हम जरा इसको जुबानी तौर पे, जहनी तौर पे करते हैं। $1,000 कोई छोड़ के गया, लिखें जरा। अब 1,000 छोड़ा तो उसके ऊपर 200 का कर्ज भी था और उसने 1/3 की वसीयत की, क्या करेंगे सबसे पहले? शाबाश, 1,000 से 200 माइनस कर देंगे तो कितना रह गया? 800। अब 800 में से 1/3 निकाल देंगे, ऑलमोस्ट 200, 870, 60 कुछ इतना रह जाएगा। पीछे क्या रह गया? 800 में से फिर तकरीबन चले हम 300 भी निकाल दें तो पीछे कोई 600 समथिंग रह जाएगा, उसको जाके वारसों में बांटा जाएगा। सबसे पहले कर्ज, फिर वसीयत, फिर विरासत। ऐसे एक एरो बना ले, कर्ज, फिर एक एरो डालिए तो वसीयत, फिर आगे जाइए तो विरासत। वसीयत विल,
किसी को
कोई कहता है कि भाई मेरे माल में से इतना किसी को दे दें, दे दें, वो फिर दिया जाएगा। ये आप लोग पढ़ेंगे सूरत निसा में इंशाल्लाह, डोंट वरी। अदायगी कर्ज को यकीनी बनाने की खातिर शरीयत का एक हुक्म यह है कि मैयत की वसीयत पर अमल कर्ज अदा करने के बाद हो। कुरान मजीद में अगरचे तनफीज़े वसीयत, तनफीज़े वसीयत कहते हैं वसीयत को नाफिज करना, इम्प्लीमेंट ऑफ विल का जिक्र कर्ज से पहले हुआ है, लेकिन उलमाए उम्मत का इस बात पर इजमा है कि इब्तिदा कर्ज की अदायगी से होगी। इस बारे में उन्होंने इस हदीस से भी दलील दी है जिसको हजरत आयमा, शाफई, अहमद, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, तियालसी ने हजरत अली रजी अल्लाह से रिवायत नकल की। उन्होंने फरमाया, बिला शुबा तुम ये आयत पढ़ते हो, क्या है ये? ऊपर हाईलाइट कर लीजिए, मिन बादी वसीयत यूसी बिहा औदैन। देखने में क्या लफ्ज पहले आ रहा है? वसीयत, दैन बाद में। तो कहते हैं कि बेशक आयत में पढ़ने में तो ऐसे ही है, वसीयत के बाद जो तुम वसीयत करते हो या कर्ज के बाद, और बेशक रसूलुल्लाह ने वसीयत से पहले कर्ज अदा करने का फैसला किया। और बात अकल में भी तो आती है ना। देखिए ना, अगर 1,000 में से आप वसीयत पूरी करेंगे किसी की, तो 1,000 में से आपको $333 देने पड़ेंगे। पीछे रह गया 7,666, ठीक है, 666 रह गए। अब अगर आप कर्ज उसमें से बाद में निकालते हैं, वसीयत पहले आपने ज्यादा ले ली, कर्ज बाद में निकाला, तो ज्यादती किसके साथ हुई? इनहेरिटर्स के साथ ज्यादती हुई। तो पहले, बस सिंपल सी बात है जिसको हमारी ठेठ जुबान में कहते हैं, भाई पहले जिसका जो लेन देन है वो पूरा करो, पहले देखो तुम्हारे पास असल में है कितना, अब इतना, अब इसके 3 टुकड़े कर लो, ये मतलब है। इमाम तिरमिजी ने तहरीर किया, आम अहले इल्म का अमल इसी पर है कि बेशक वसीयत से पहले कर्ज की अदायगी से इब्तदा की जाएगी। इमाम बुखारी इस बारे में लिखते हैं, अल्लाह ताला के इरशाद तर्जमा हिस्सों की तकसीम वसीयत के बाद जो के करता है, और कर्ज के बाद की तफसीर के मुतालिक बाब, और मनकूल है कि बिला शुबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज को वसीयत पर मुकदम करने का हुक्म दिया। और अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, बिला शुबा अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानते इनके हकदारों को अदा कर दो, तो अमानत कर्ज का अदा करना नफिल वसीयत के पूरा करने से ज्यादा जरूरी है। बात वाजी। इमाम अबू बकर जस्सास लिखते हैं, इस बारे में अहले इस्लाम में कोई खिलाफ नहीं है, उलमाए मुकद्दमीन और मुतखरीन का इस बात पर इजमा है कि कर्ज वसीयत पर मुकद्दम है। आयत शरीफा में वसीयत से पहले जिक्र करने का तकाजा ये नहीं कि आगाज भी इसके साथ किया जाए, क्योंकि आयत में मौजूद लफ्ज औ किसको कहते हैं? या, ठीक है, और के मानों में तरतीब पर दलालत नहीं करता, यानी तरतीब कुरान में कुछ और है लेकिन अमल दूसरा है। तो कुरान में ये नहीं कहा गया कि तरतीब से स्टेप बाय स्टेप करो, बस दोनों चीजों को पेश कर दिया गया साथ रख के। इमाम अबू बकर जस्सास कहते हैं, वसीयत के कर्ज से पहले जिक्र करने से ये लाजिम नहीं आता कि कर्ज से पहले इब्तिदा भी इसी के साथ की जाए, क्योंकि लफ्ज औ से तरतीब लाजिम नहीं होती। बाकी वसीयत के कर्ज से पहले जिक्र करने की मुफस्सरीन ने कई हिकमतें बयान की, जिनमें से एक ये है कि वसीयत में कोताही का अंदेशा कर्ज के मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि वसीयत करने वाला तो फौत हो चुका होता है, मगर कर्ज अदायगी या कर्ज में कोताही की राह में रुकावट होते हैं। नहीं समझ आई बात? अब आप समझिए कि वसीयत आपने अपनी मर्जी से की ना, मेरी पुप्पो को ये दे दें, खाला को ये दे दें। अब मामा, खाला, पुप्पो, नाना, फलां, किसी को पता तो नहीं है ना क्या आप देंगी, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैंने अपनी खाला का कोई कर्ज देना था, मैंने अपनी पुप्पो का कोई कर्ज देना था, तो उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो कर्ज लेने खुद ही आएंगे? तो अल्लाह ने कर्ज का जिक्र पीछे क्यों कर दिया कि कर्ज वाले तो खुद ही लेने आ जाएंगे? بات سمجھے؟ یعنی دلیل کہ وصیت پہلے کیوں کہہ دی، قرض بعد میں کیوں؟ تو اس کی ایک دلیل انہوں نے بتائی کہ قرض کا ذکر بعد میں اس لیے کیا کہ قرض خواہ نے تو خود ہی مانگ لینا، لیکن جن کو آپ نے وصیت میں اپنی خوشی سے کچھ دیا ان کو تو پتا بھی نہیں کہ آپ نے دیا، تو اس لیے اللہ نے وصیت کا ذکر پہلے کر دیا. ترک ازواجکم، کم کون ہے ادھر؟ کون تم؟ مسلمان مرد. یعنی مسلمان مردوں تمہارے لیے کیا ہے کہ اگر مرد کے بچے ہیں، اب اس بیوی سے ہیں یا کسی اور سے ہیں، ڈزنٹ میٹر، تو فلہن ثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، فلہن ثمن تو ان کے لیے 1/8 ہے، آٹھواں حصہ، مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑتے ہو، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بها جو تم کرتے ہو اس کو، او دین یا قرض. تو یہ ترجمہ ایک سٹریچ میں پڑھ دیتی ہوں، اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، بس اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے چھوڑے ہوئے حصے میں سے چوتھا حصہ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور تمہاری اولاد اگر ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے میں سے آٹھواں حصہ. شرط کیا؟ اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد. اب یہ آیت تو واضح ہے، ٹھیک ہے. علامہ قرطبی کہتے ہیں اس آیت میں ولا میراث الا بعد اداء الدین والوصیہ، یہ ہائی لائٹ کیجیے گا، میراث قرض کی ادائیگی اور وصیت کے پورا ہونے کے بعد ہے. یعنی جو بھی انہیریٹرز کو حصہ ملنا ہے، اور عموماً وہ بچے بیٹے بیٹیاں ہی ہوتے ہیں، تو ان کو وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا. وارثوں کی صغر سنی، صغر سنی کہتے ہیں چھوٹے ہونا، اور معاشی حالت کی کمزوری کی صورت میں بھی وراثت کی تقسیم قرض کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو بےچارے خود بڑے ضرورت مند ہیں، یا باپ نے اتنا نہیں چھوڑا ہوتا کہ بچوں کو کچھ بہت ملے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی اب ہم ان کا قرض نہیں پورا کر سکتے، ہم بچوں کو ہی دے دیتے ہیں. نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ بس اللہ نے ایک ترتیب جو بتا دی وہی ٹھیک ہے. امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت سعد بن اطول سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اب یہ اپنے بھائی کا قصہ سناتے ہیں. سعد بن اطول کہتے ہیں کہ میرے بھائی فوت ہوئے اور 300 دینار اور چھوٹے بچے چھوڑے، سو میں نے ان پر خرچ کرنے کا ارادہ کیا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی بنا پر تمہارا بھائی بند کیا گیا ہے، بس جاؤ اور اس سے قرض ادا کرو. کیا سمجھ آیا؟ میرے بھائی فوت ہوئے، یعنی اب یہ صحابی ہے، یہ کہتے ہیں ان کے بھائی فوت ہوئے اور 300 دینار اور 3 چھوٹے بچے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، 300 دینار چھوڑ دیے اور چھوٹے بچے چھوڑ دیے. مطلب یہ کہ بچوں کے پاس اتنا موجود تھا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی باپ کے پیسے سے جو باپ نے چھوڑا تھا. سو میں نے ان پر خرچ کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ پیسے میں اپنے بھتیجوں پر خرچ کر دوں یا اپنی طرف سے کر دوں. تو اللہ کے نبی نے کہا قرض کی بنا پر تمہارا بھائی بند کیا گیا، یعنی بھائی 300 دینار چھوڑ کر گیا تھا لیکن اس پہ قرض بھی تھا، تو انہوں نے وہ 300 دینار بھائی کے اس کے بچوں پہ لگانے چاہے. تو آپ نے کہا نہیں، ان کمزور بچوں پہ بھی نہیں لگاؤ، جاؤ پہلے قرض دور کرو. ہم کیا کہتے ہیں، ہے یتیم بچے، ہے دیکھو اب ان کا پیسہ ان پہ لگانے کے بجائے باپ کے قرض میں اتار رہے ہیں. اس بے کوسچن مارک انہوں نے بیان کیا، میں نے جا کر ان کا قرضہ ادا کر دیا، پھر میں نے واپس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ان کا قرضہ ادا کر دیا ہے، البتہ ایک عورت باقی ہے جو کہ ان کے ذمہ 2 دینار بتلا رہی ہے لیکن اس کے پاس گواہی نہیں ہے. نوٹ کیجئے، سارا قرضہ دے دیا، اب صرف 2 دینار ہے. اب وہ عورت جو ہے وہ گواہی نہیں لا رہی لیکن کہہ رہی ہے کہ 2 دینار میرے تھے جو دینے تھے. آپ نے فرمایا ایتیہا فإنہا صادقتن، اس کو ادا کر دو کیونکہ وہ سچی ہے. آج آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ ہمارے پیمانے کتنے فرق ہیں اور ان کے کتنے فرق ہیں. اب یہاں پہ یہ جو میت کے وارث اور قرض کی بات ہوئی نا، تھوڑا سا میں اس کو اپنے لفظوں میں کچھ چیزیں جو تفسیر کلاس میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹاپک ایک ایز اے ٹاپک ہے تو اس میں بات کرنی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جو آج کے دور کا اسٹائل آف لیونگ ہے، بقول لوگوں کے کہ ہر شخص قرضوں میں. ایک شخص مرتا، امیجن کیجئے ایک شخص مرا، اس نے اپنی زندگی میں گھر قرض پہ لیا، 3 لاکھ قرض تھا، ٹھیک ہے، جسے 50,000 وہ دے چکا قسطوں میں، ابھی 2.5 لاکھ دینا ہے. بات سمجھ گئے؟ کیش اور کاروبار میں جو بھی اس کا پیسہ لگا ہوا تھا 1 لاکھ تھا، یعنی کیش کی صورت میں یا وٹ ایور جو بھی کیش لے کے جے کے اس کے بچوں کو ملا. اب بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، آپ مجھے بتائیے ہر بیٹے کو بیٹی سے کتنا ملے گا یا کیا ہوگا. میں حساب پورے نہیں پوچھتی کیونکہ یہ ہم نے ڈیٹیل نہیں پڑھی، لیکن اگر میرا سوال سمجھ گیا تو اس کا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے کہا بیٹی کو بیٹے کا ہاتھ ملتا ہے، جی
اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ
اب آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص کے پاس 1 لاکھ ہے چھوڑ کے گیا، 2.5 لاکھ کا قرض ہے، سب سے پہلے اس کی وراثت میں کیا ہوگا؟ من بعد وصیت، وصیت کوئی نہیں کی، نکال دیتے ہیں، او دین، دین ہے. اب دین دیکھا تو وہ کتنا رہ گیا کہ گھاٹ تھا 2.5 لاکھ کا، 1 لاکھ تھا، پھر سے 1.5 لاکھ پھر رہتا. اب کیا کریں گے؟ وی نیڈ ٹو سیل دیٹ ہاؤس. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اگر کسی کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا تو ہوگا کیا، پریکٹیکل چیز بتا دیتی ہوں آپ کو. ادھر کوئی مرا، ادھر 3 دن کے بعد اس کا گھر فار سیل جائے گا، فار کلوجر کہہ لے یا سیل کہہ لے یا وہ پیسے بک کے اس کا قرض ادا ہوگا تھا کہ وہ تو آرام سے جنت میں پہنچے. آپ کہتے ہیں ہائے باپ بھی مر گیا, بچوں کو بھی گھر کر رہے ہیں تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, آپ دنیا کا گھر لے لیں تو آپ کے ابا جی جنت میں جانے سے روکے میں. حدیث صاحب نے پڑھ لی ہے نا کہ وہ معلق رہتی ہے. اب مجھے آپ اس کا جواب دیجئے ذرا, اس کا جواب ہے آج سوسائٹی کے پاس؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو پھر میرے ساتھ چلیے, سیم کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک شخص مرا, 1 لاکھ کا قرض تھا. اب پہلی صورت میں کیا ہوتا ہے, تو وہ گھر بیوی اور شوہر کے نام ہوتا ہے ادھر غالباً, تو وہ گھر کی پیمنٹ پھر بیوی کو دینی پڑتی ہے, ایسے ہی ہے یا مجھے نہیں پتا, آپ سے پوچھ رہی ہوں. اب وہ بیوی وہ گھر اپنے نام ڈال لیتی ہے, یعنی گویا کیا وہ ماں کی ملکیت ہوا. 1 لاکھ کو میرے حالے بانٹ دیتے ہوں گے بچوں میں, بیوی میں. اب آپ ہوا کیا کہ ہر مہینے اس بیوی کو اس کے قرض کو دینے کی پڑے گی نا ضرورت. کیا یہ فیئر ڈیل ہے؟ بیوی نہیں رہی, بیوی بھی نہیں, بچے ہیں, باپ نے قرض سے گھر لیا ہوا تھا, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا, بچے لیں گے وہ گھر. عام طور پہ یہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, کوئی مر جائے تو اس کی جائیداد بچوں میں جاتی ہے, یہ کیا ہوتی ہے؟ ویل نہ لکھی ہے تو سب کچھ گورنمنٹ کو ملتا ہے, یہ تو مجھے بھی پتا اچھی طرح. جی وائف کو مل گیا, وائف نہیں ہے تو کس کو ملتا؟ اب آپ کوئی بھی صورت, ادھر سے ناک پکڑے, ادھر سے پکڑے, ادھر سے گھما کے پکڑے, سب سے فیئر ڈیل کیا ہے؟ اگر ایک بات نے قرض لیا وہ خود بھگتے. یہ میں نے اس میں سنایا ہوا واقعہ, مجھے لگتا ہے آپ خود ہی سن لیں گے اس بیل الجنہ میں, کسی بھی سال میں پورے لٹرل میرے سے سوال پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ سیم یہی سچویشن تھی ان کی. گلے شکوے کہتے ہیں, آپ دیکھیں نا باپ ہے اور بھائی ہیں, مل کے کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار رن کیا, اب کاروبار رن کیا تو یہ ہال بھی آپ نے لون پہ خریدا, یہ آپ کا تو نہیں ہے نا, آپ نے انٹرسٹ پہ یہ خریدا, ساری مشینیں آئیں جس جس جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ ساری قسطوں پہ لیز پہ چل رہی ہیں. خیر کاروبار چلتا گیا, باپ اور بھائی ساتھ کام کر رہے تھے, بعد میں باپ کی ڈیتھ ہو گئی, 5 لاکھ سندے پاؤنڈ یا یورو یا ڈالر کوئی بھی کرنسی لے لیجیے, باپ چھوڑ کے گیا. اب کیا وہ کوشچن کیا ہے کہ بھائیوں نے وہ سارا 5 لاکھ آپس میں بانٹ لیا, کیا سوچ کر کہ ہم چونکہ باپ کے ساتھ کام کرتے تھے تو یہ پیسہ بھی ہمارا ہو گیا, بہنوں کو کچھ نہیں دیا. 2-4 سال خاموش رہتی ہیں بہنیں بھی جذبات میں آتی ہیں, لیکن ان کو سمجھ آتا ہے کہ باپ کے کاروبار پہ بیٹے بھی فلرش کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اب وہ آپ کے پاس آتی ہیں, سنیں جی یہ ذرا تھوڑا سا معاملہ بتا دیں کہ ہمارے باپ کی ڈیتھ کو 4-5 سال ہو گئے اور پیسے سارے بھائیوں نے بانٹ لیے, ہمیں تو کچھ نہیں ملا, تو ہم بھائیوں سے مانگے. دیکھیے پیسہ تو دلوں میں درار ڈالتا ہے, سگی بہن بھائی ہو, شوہر بیوی ہو, دوست رشتے, جہاں پیسہ آتا ہے وہاں دل کھٹا ہوتا ہے. خیر ان کا کوشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ اچھا جو بھائیوں کا پیسہ کاروبار چل رہا ہے سولن, تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا, بہنوں کا ہمیں بھی ملے, تو بھائی کو نام ہی نہیں لے رہے. میں نے کہا آپ اپنا سارا کیس مجھے بتائیے. تب جب میں نے ان سے بٹھا کر لکھایا تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے ابو کے اوپر تو 20 لاکھ قرض ہے مثال, چھوڑ کے تو صرف 5 لاکھ ڈالر گئے. کہتی یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا. تو میں نے کہا وہ قرض جو یہ مشینیں, یہ زمین, یہ فلیٹ, یہ جو بھی کرنسی, وہ کون دے رہا کس سے؟ کہتی بھائی دے رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ تو بچ گئی ہیں, بات سمجھ لیں. ہونا کیا چاہیے؟ کہتی ہونا کیا چاہیے. تو میں نے کہا جس دن آپ کے والد کی ڈیتھ ہوئی, یہ ہال, یہ کمرہ, یہ کرسیاں, میز, سب کرائے پہ قرض پہ تھی, انہوں نے تو لوگوں کا 20 لاکھ دینا, چھوڑ کے تو بےچارے 5 لاکھ گئے, آپ کیا کریں, ان سب کو بیچیں. یہ 20 لاکھ کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ ان کا اصل اپنا بھی تو ہوگا نا, یہ بک جاتا سب کچھ 20 لاکھ کا دے کر, اس میں ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں 5 لاکھ ہی آ جاتا, تو یہ 5 اور وہ 5 جو کیش کی صورت میں, یہ 10 لاکھ آپ بیٹوں بیٹیوں میں بٹنا چاہیے تھا. لیکن کون کرتا, لوگ کہتے لو چلتا کاروبار چھوڑ دیں. لوگوں کو چلتا کاروبار سمجھ آتا ہے, لیکن لوگوں کو اس کے اندر یہ جو سانپ بچھو دوڑتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. اور بھی مزے کی بات بتاؤں, ایسا کاروبار جو ان بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے نا, پہلے تو میرے بھی منہ سے بات 40 سال کی نکلتی تھی لیکن اب اتنی نہیں نکلتی. علماء کہتے ہیں جس چیز میں سود کا پانی لگ جاتا ہے وہ 40 ایئر سے زیادہ نہیں ٹھہرتی. وہ انڈسٹری ہے, وہ کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی مل ہے, کوئی فیکٹری, وہ ڈوب جاتی ہے. 40 ایئر از ڈیڈ لائن, ہو سکتا ہے 4 سال میں ڈوب جائے, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں ڈوب جاتا ہے. لوگوں کی بیسیوں کہانی ہے کہ وہ کہتے ہیں آج شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے وہ سارا ضائع ہو گیا تھا, کیونکہ وہ ادھر نہیں لگا, وہ ادھر لگ جاتا اس نے اس کو بھی کھا جانا تھا. جیسے ایک سیب ذرا سا داغ پڑ جاتا ہے نا اس کو, تو تو آپ دیکھیں نہ اٹھائیں گے نا تو تھوڑے دن میں تھوڑی سی ایک آدھ دن میں دوسرے سب سے بھی داغی ہوں گے. خراب ایک کھانا فریج میں رکھ دیں باقی کھانے کو بھی خراب کر دے گا. تو یہ ایسا پیسہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نکل جاتا ہے, خود نکال دیں ورنہ خود نکلتا ہے. وہ کہیں بیماری کی قسط آئے گی, وہ کہیں مقدمہ بڑھ جائے گا, کہیں گاڑی ٹوٹ جائے گی, کہیں آپ کہیں گے جی گھر کی چھت لیک کر گئی, یہ ہو گیا. یہ اللہ قسطیں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ کہ چلو پھر ادھر سے بچایا تھا نا ادھر ڈالو. بچتا ان پہ کچھ نہیں ہے. میں نے دیکھا لوگ کہتے پھوٹی کوڑی بھی ہاتھ میں نہیں آتی. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو ان کا گیس اسٹیشن تھا وہاں. اب میں نے خود دیکھا ماں بیٹے بیٹیاں مشینوں کی طرح کام کرتے تھے, بس سو ہارڈ ورکنگ. اور اس میں چونکہ انٹرسٹ تھا, جب پڑھا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں رکھنا پیچھے میاں کے پڑھ پڑھا کے بیچ بچا کے. سوچتے کیا تھے, کہتے تھے یہ پچھلے 10 سال سے ہم اس گیس اسٹیشن کو دے رہے ہیں محنت بھی, اور پیسہ جو آتا ہے وہ سارا اسی کی قسط اتارنے میں لگ جاتا ہے. جو بھی آپ کو کھیل پتا قصہ مختلف. ان کا خیال تھا کہ جب یہ سارا بک بکا کے قرضے دے دلا کے واپس آئے گا کچھ 2-2.5 لاکھ روپے بچ ہی جائے گا جس سے ہم کاروبار کریں گے. اور آپ کو پتا کہ جس دن وہ گیس اسٹیشن کی چابی دے کر آئے تو کتنا ان کو بچا؟ زیرو. ایک پینی نہیں ان کے ہاتھ آئی, بلکہ کہتے ہیں جان چھٹی سے لاکھ ہو پایا. اتنے اوور ڈیوز ادھر کے ڈال کے کہ انہوں نے اب نیا بزنس کرنے کے لیے ان کا شاید کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنی محنت کے, لیکن وہ خوش تھے. جان چھوٹ گئی, اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اوپر لے کر. تو بہرحال آج امت مسلمہ کا بہت بڑا ناسور ہے. ہماری پریشانیاں, ہماری ٹینشنیں, ہماری پریشان دکھ تکلیفوں کا ایک بڑا حصہ اس طرف سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ابھی تک جتنے بات ہوئی اس میں سے کوئی سوال ہے؟
دادا آپ میں سے یہ کوئی سوال نہیں ہے. خرچ کے بارے میں بول رہے تھے, یہ بتا رہے تھے کہ اگر ان کے بیوی کے اوپر خرچ آیا اور ان کی بیوی جاب کر رہی تو غلط کا ہے, اور ٹائم 20-30 سال کا ہے, یہ بتا رہے تھے وہ مجھ سے پوچھے. اگر خرچ کے بارے میں یہ بولے تھے کہ قرض جب انتقال ہو جاتا تو ان کے اعمال روک لیے جاتے, تو ان کے پہلے وہ قرض ادا کرنا ہوگا ان کے انتقال پہ, جس کے بھی نام پہ قرض تھا جب ان کا انتقال ہو ان کا قرض دینا چاہیے. تو وہ سامنے والے مجھ سے پوچھے کہ قرض کا ادائیگی کا ٹائم 30 سال ہے 20 سال ہے, تو ابھی بہت ٹائم ہے, تو ان کی بیوی چکا لے گی, بیوی جاب کرتی ہے, تو پھر کیسے ان کے اعمال روکے جائیں گے؟
دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے ان کو ادھر آنے کی دعوت کیوں نہیں دی؟ یہ آپ کا مجھے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر کی دکان پہ آ کے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب وہ میری خالہ کی بیٹی کا بھی ناک بہ رہا ہے ان کی بھی گولی دے دیں مجھے. اگر دے ول فیل دس از اے بگ ایشو دے شوڈ اٹینڈ دس سیمینار. جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا اس کو کبھی آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اب لیکن ان کی بات سے ہم ایک دو باتیں لے لیتے ہیں جو آپ کے سوال بھی ہیں, کچھ لے کے پھر آگے پڑھتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا ہم اس ٹاپک کو یہیں وائنڈ اپ کریں. آج کل دنیا کے کس اسلامی ملک میں بلا سود بینکاری کا نظام ہے؟ بہت سارے ہیں الحمدللہ, آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. اگر آپ کرنا چاہیں گے فائنڈ آؤٹ کریں گے تو میرا خیال ہے دنیا کے ہر ملک میں ایسی آپشنز موجود ہیں. آپ کو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. کیا مسلمانوں کو اپنے رہنے والے ملکوں کے قوانین ماننے کا حکم ہے؟ بالکل حکم ہے, مانیں. شرط ایک ہے کہ کوئی حکم قرآن اور سنت کی بنیادی چیزوں سے نہ ٹکرائے. بات سمجھ گئے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یعنی آپ جہاں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں آپ ریڈ لائٹ پہ رکیں, بالکل رکنا چاہیے آپ کو. جو بھی وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہے, جو بھی کرنا کیجیے, لیکن وہ کسی ایسی چیز پہ آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ جس میں آپ کو نہیں, کہ آپ کہتے پھر کیا کریں, تو وی نیڈ ٹو اسٹرگل فار دیٹ. جتنے مسلمان ہم اب ماشاء اللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اگر آج تک ہم فائٹ کر رہے ہوتے تو انٹرسٹ تو ہم نے ان ملکوں سے ختم کروا دیا ہوتا. ہم اپنے قبرستانوں کے لیے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے الگ قبرستان ہو, اب تو شاید لوگ یہ بھی نہیں کرتے, لیکن چلیے اگر کوئی ایسے کر بھی لیتے ہیں لوگ تو زندگی بھر تو ہم ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جس ملک میں رہیں وی نیڈ ٹو بی بہت پیسفل شہری رہیں, ان کے بھی رولز کو مانیں. بلکہ میں سوچتی ہوں کہ نان مسلم لوگوں کو اگر یہ اندازہ ہو جائے نا کہ قرآن پڑھنے کے بعد کتنی سیلف اسیسمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے اندر اب جنگ نہیں لگی ہوئی, کہیں ٹیکس تو نہیں دینا, کہیں انشورنس کے پیسے تو نہیں ہم مار کے بیٹھے ہوئے, کہیں کو قسطوں میں نہیں ہے کہ نہیں, سچ بتائیں. تو یہ آپ کے اس ملک کو آپ کے اس کورس کے کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے. لوگوں کو اگر پتا چل جائے نا کہ اسلامی تعلیمات کیا سکھا رہی ہیں ادھر بٹھا کر, بلیو می گورنمنٹ آ کر سپانسر کرے آپ کے ان اداروں کو, ہمیں خود پیسہ پیسہ جوڑ کے لوگوں کو کرایہ نہ دینے پڑے. یقین کیجیے اگر ان کو پتا چلے کہ کتنے مہذب شہری بن جائیں گے. یعنی یہ جو آپ کو میں نے بیچ میں ایک بات چھیڑی تھی اس کا تھوڑا سا بتایا, کسی کا بھی پیسہ دینا آپ نے اب گورنمنٹ کے کھاتوں میں نا, وہ خود ہی رو رو کے چپ کر جائیں گے. ہم پانچ پانچ روپے کی قسطیں لگا دیں گے, ہم 20 کا ڈال دیں گے اپنی کا, آپ نہیں دے سکتے اور بات ہے. یہ ملکوں والوں نے آپ کو ایک سہولت دی ہوتی ہے نا, اف یو کینٹ پے سر لیٹ می نو ہاؤ مچ یو کین پے, یہی ہے نا. تو پھر آپ خود سے پوچھیں ہاؤ مچ آئی کین پے. پھر کوئی ضروری ہے کہ آپ ہر سال پاکستان جائیں اور 2-4 لاکھ کا بل بنا کر ٹکٹیں خرچ کر کے کپڑے بنا کر آئیں؟ نہیں, یو کین افورڈ دس اینڈ یو کین افورڈ دیٹ ٹو, رائٹ. تو یہ پتلی دھار ہے. آپ کو روایت سنا دیے کہ بے جان چیزوں کو اللہ زبان دے گا, یعنی ہو سکتا ہے آئی آر ایس بولتے ہیں یہاں ٹیکس ریجیکٹ, ہو سکتا ہے قیامت کے دن آئی آر ایس کی ایک زبان ہو اور آ کے وہ پوچھے اب اس کو اس دن کیا ملنا ہے. لیکن پھر اس دن نیکیاں کم ہوں گی, وہاں معاملہ نیکیوں بدیوں میں تلے گا. تو قوانین کو اسلامائز کریں, اور جب مسلم پریکٹیکل ہوتے ہیں تو وہ ملک اسلامائز ہوتا ہے. اب جو جملہ بولنے لگی ہوں بڑے شور سے بولوں گی, بلیو می, اگر آج ہم جتنے مسلمان دنیا میں 4 بلین 6 بلین 7 جو بھی ہیں, اگر ہم صحابہ کی طرح قرآن اور سنت پہ عمل کر رہے ہوتے, اللہ کی قسم پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. پورے پورے نام لے کر ملکوں کے کہہ لیجئے, ادھر اسلام کی برکتیں جا چکی ہوتی. بٹ بیکاز وی آر کمپرومائزنگ, بیکاز وی آر جسٹ مجبور, کیا کریں, یہ ہے وہ. وہ کہتے جب ان کو نہیں کہہ تو ہمیں کیا کہہ رہے. اب ایک بندہ جو بولے گا نکار خانے میں تو ہوتی کہ بس چپ چپ بیٹھو, تو جب 100 بولیں گے تو تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی, 1000 بولیں گے اور ہوگی. جب ایک ملک میں 1 لاکھ مسلمان رہتے ہو سب کھڑے ہو جاتے ہمیں نہیں چاہیے یہ, تو سوچنا پڑ جائے گا ان کو. بٹ وہ کہیں گے چلو بھاگ جاؤ ہمارے ملک سے. آپ یہ کہتے ہیں نا, وہ کہیں گے ہم تو شکر کرتے ہیں ہمیں یہ جگہ تو دے رہے ہیں. تو یو نیڈ ٹو میک یور سیلف بینیفیشیل. آپ اپنا کردار اپنا مضبوط اتنا خوبصورت کریں کہ وہ لوگ آپ کو ویزے بھیج بھیج کے بلائیں, نہ کہ آپ کو جھوٹے نکلی کاغذ بنا کے ادھر آنا پڑے. بات سمجھ آ گئی؟ وی نیڈ ٹو ڈیولپ دا کریکٹر. اگر ہم مسلمز کے کردار سٹرونگ ہو نا, تو جیسے جیل میں سے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوا کر اپنے خزانے کی چابی دے دی. میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن اگر مسلمان یوسف والا کردار اختیار کر لے نا, محسن بن جائے, تو ہر ملک کا کم از کم وزیر خزانہ یہ مسلم ہوتا, ریگارڈلس آف دا ریلیجن. وہ کہیں گے ہم یہ صرف مسلمز کو دیں گے, کیونکہ یوسف کو پتا تھا کہ قحط کے دن کیسے مینج کرنے. تو وہ ہمارے مسلم بچوں کو بلاتے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا لا رکھے, ہم بائبل پڑھیں, تورات پڑھیں, گیتا پڑھیں, کچھ نہیں, بٹ ہمارے منی افیئر یہ مسلم بچہ کرے گا, بیکاز وی نو دے نو بیٹر دین اس. یہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک جال پھیسلا نا, یہ میری آپ کی بے عملی سے پہلے, ورنہ بات اتنی بڑی نہیں ہے. اگر کوئی جائز ضرورت کے لیے کچھ عرصے کے لیے انٹرسٹ پر قرضہ لے اور اسے جلد از جلد مقروض سمجھ کر اتارنے کی کوشش کرے, تو اس پر میری کیا رائے ہے؟ پہلی بات ہے کہ میری رائے نہ کبھی پوچھا کریں. جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے, قرآن و سنت کیا کہتا ہے, اللہ کی قسم کبھی کسی دین والے سے اس کی رائے نہ پوچھیں, مروا دیں گے ان کو بھی, خود بھی مارے جائیں گے. یہی تو ہم نام لینا چاہتے ہیں, کسی کی رائے پتا چل جائے ہم ان کا فتویٰ دکھا کر ساری دنیا میں جا کے جائے اس کے فتوے دیں. میری رائے کچھ نہیں ہے. اب ہم اپنی بات کریں تو ذرا عمر کی بات دیکھیں. ایک شخص کا جھگڑا ہو گیا تھا کسی بات پہ, پڑھیں گے آپ لوگ واقعی انشاءاللہ سورۃ نساء میں آئے گا. تو یہودی بھی تھا اور ایک طرف مسلمان تھا. اس وقت دو عدالتیں تھیں مدینہ میں, ایک مسلمانوں کی عدالت, ایک یہود کی تھی. مسلمانوں کی عدالت کے فیصلہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب آپ نہیں ہوتے تھے وہاں آؤٹ آف دا کنٹری یا ٹاؤن ہوتے, تو عمر آپ کے سب تھے, یعنی آپ کے نائب تھے, اور دوسری طرف کعب بن اشرف تھا. مسلم کا معاملہ ہوتا تو مسلم مسلم عدالت میں چلے جاتے, یہودی کا ہوتا تو وہ کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے. لیکن ایشو کیا تھا کہ ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے, اب کدھر جائے جائے؟ یہودی باوجود اس کے کہ یہودی ہے, لیکن وہ اپنی عدالت میں نہیں جانا چاہ رہا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہمارے علماء پیسہ کھا کر میرے خلاف فتویٰ دیں گے. یہودی سچا تھا, مسلمان جھوٹا تھا, قصور اس کا تھا. تو مسلمان اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا جی عدالت میں چلے, تو آ گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ یہودی کے حق میں دی. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہودی سچا تھا. کو نماز صادقین. جب وہاں سے نکلے تو وہ جو منافق ہی تھا نا مسلمان کہہ لیجیے, اور جب جان پہ پڑتی ہے تو نفاق آ ہی جاتا ہے. کہنے لگا کیا خیال ہے ذرا حضرت عمر سے بھی نہ پوچھ لیں. حالانکہ دیکھیے عمر کے پاس اتھارٹی بھی تھی, لیکن وہ کب تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں نہیں. تو اس کا دل میں خودبوت تھی نا کہ شاید میری جان اور بچ جائے. اور اس مسلمان کو امید کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو چکے, بہت اسلام دوست ہے نا, تو یہ تو لوگ یہودی سن کے غصے میں آ جائیں گے, تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا. چلو بھی چلتے. خیر گئے, یہود میں جا کر وہاں آپ بات کیجیے. عمر صاحب آپ کے ایک مقدمے کے لیے کیا ہوا ہے بتاؤ جی, بھئی یہ میری زمین, اس کا پانی, اس کی باتیں, یہ وہ, تو ذرا فیصلہ کر دے. ابھی یہ بات کر کے وہ خاموش نہیں ہوا کہ ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا اس یہودی نے, ویسے آپ کے پاس آنے سے پہلے ہمارا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کے آئے میرے پاس؟ اچھا ٹھیک ہے, میں بھی آتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے کر آئے عمر, اور اس مسلمان کی گردن کاٹ دی. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے آگے تو میری رائے پوچھتے, اور اس پہ مقدمہ بن گیا. اب عمر پہ مقدمہ بن گیا, کس نے کر دیا؟ مسلمانوں نے کر دیا کہ دیکھے دیکھے مسلمان کو مار دیے, عمر کو کیا حق ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے؟ اب کیا ہوا؟ اب حضرت عمر اللہ کے نبی کی عدالت میں آ گئے. یہ عمر آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. تو میں نے اس کو مرتد سمجھتے ہوئے مارا. بھی کیسے مرتد ہو گیا؟ اللہ کے نبی آپ کی بات کے اوپر میری رائے پوچھ رہا. آج یہ باتیں کرنے لے کتنے لوگ ہیں دنیا میں, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس بات پہ بولتے؟ قرآن میں ترگ فلا وربی کلا یومنون, اللہ کی قسم یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو یہ باتوں میں حکم نہیں مان لیتے جس میں ان کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو نبی کی بات کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی کا اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے, اب آپ کا سوال بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جائز ضرورت. تو پہلے پوچھیے جائز ضرورت کیا ہے, فرسٹ تھنگ. پھر دوسرا, کچھ عرصے کے لیے. تو دوسرا میرا کوئسچن آپ سے یہ ہوگا, کچھ عرصے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ انٹرسٹ پر قرضہ لے اور اسے جلد از جلد مکروہ سمجھ کر اتارنے کی کوشش کرے. تو اس کے بارے میں تو یہی آ رہا ہے کہ اس میں ڈال دیں مکھی, اس میں ڈال دیں کاکروچ, اور مجھے کہیں پی لیں, بس مکروہ سمجھ لیں, تو میرے حلق سے تو نہیں اترے گا نا. تو میرے حلق کے جواب مل گیا, کوشش کیجیے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آپ ہی کی کلاس کے لوگوں کی بات ہے. لاسٹ ویک میں بات ہو رہی تھی نا گھر کی قرض کی, تو یہاں بیٹھے ان کا سیلف اسیسمنٹ کوئی اپنے اندر چل رہا تھا کہ ہم پہ کیوں قرض ہے. پھر فائزہ نے کوئی بات سنائی اپنی کہ انہوں نے اللہ سے کہا مجھے مارچ میں پے کرنا ہے, اللہ نے مارچ تک غائب سے سبب ڈالے. اللہ کی قسم آپ کی اس ساتھی کا قرض کل دور ہو چکا ہے. اس نے لاسٹ فرائیڈے یہاں بیٹھ کے اللہ سے کہا تھا, اللہ یہ لوگ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کہا اللہ نے کر دیا, تو اللہ تعالیٰ میں نے اگلے ویک تک قرض سے نکلنا اور کچھ سبب نہیں کچھ نہیں. تو کل میرے تک شیئرنگ آ گئی ان کی, انہوں نے کہا کہاں سے پیسے آئے ہیں, کہ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم نے دینے ہیں ابھی اور جمع کر رہے تھے اس ڈپارٹمنٹ سے, جو بھی ٹیکس ویکس کے پیسے یا ان ایکسپیکٹڈ پیسے ان کے, اور ایگزیکٹلی کتنے آئے راؤنڈ اباؤٹ, جتنا ان کے اوپر قرض رہ گیا تھا باقی. میں نے کہا بیٹا آپ نے اللہ کو آزمایا ہے, میں نے تو بہت پہلے سے آزمایا ہوا ہے, ہمیں کام نہیں لینے آتے اللہ سے, سیدھی سی بات ہے جی. بس اس میں سے جو ہے میں پڑھ کے پھر آپ کی طرف آتی ہوں. یہ آخری سوال اس پہ, سود دینے اور سود لینے کے گناہ کی شدت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا اس جملے کو سنیے گا, حالانکہ ابھی سود کا ٹاپک نہیں لیکن انڈائریکٹلی تو آ ہی رہا نا. سود دینے اور سود لینے کے گناہ کی شدت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ آپ لفظ سود کو زنا سے بدل لیں. اب میں بول کے بڑھوں, زنا کرنے اور زنا کروانے کے گناہ کی شدت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے مجھے, جواب مل گیا آپ کو؟ کوئی کہ میں زنا کر تو نہیں رہی, اب کروا ہی رہی ہوں نا, پھر اب کیا کریں گے؟ قتل کرنے اور قتل کروانے کے گناہ میں کوئی فرق ہے؟ واللہ ہی کوئی فرق نہیں ہے. اب آپ کہیں گے قرآن میں تو لکھا الذین یاکلون الربا, کھاتے ہیں سود کو, ان کا یہ حال ہے, تو جو کھلاتے ہیں ان کا ذکر کوئی نہیں. تو حدیث نے کیا کہہ دیا کہ چار چیزوں پہ سود کی وجہ سے لعنت ہے, آکلہو کاتبہو وشاہدہو, سود کھانے والا, سود کھلانے والا, اس کی گواہی دینے والا, اس کو لکھنے والا. اب آپ کیا کہیں گے؟ پر کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے نا, وہ تو حدیث ہے, تو جو بات قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہو سکتی ہے. بات کر رہے, جو بات قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہو سکتی ہے. مت سوچئے کہ قرآن میں چونکہ یا کلون کا لفظ آیا ہے تو بس کھانا ہی برا ہے. حدیث میں ہاں پیار سے کہہ دیا کہ کھلانے والے کو بھی گناہ, تو اٹس فائن. شراب کے اوپر 10 لانتے ہیں, آپ کو پتا, شراب پہ, پینے والے, پلانے والے, اٹھانے والے, جس کے لیے لی جا رہی ہے, اس کے لیے, فلاں کے لیے, تو آپ کہتے اٹس فائن. حدیث میں نا قرآن میں ہوتی تو مانتے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے لوگ سود کے نام پہ کیا کہتے ہیں, جیسے شراب کی بات آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو نا حرام کا لفظ بھی تو نہیں ہے نا, یہی کہا گیا نا نفی ہما, اس کا نفع ان کے اسم سے کم ہے یا گناہ اس کا زیادہ ہے یا وہ ہے، تو لفظ حرام تو نہیں، تو سود پہ تو حرام کا لفظ ہے. یہ آپ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ڈونٹ وری، لیکن یہ ہے کہ جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. دیکھیے یاد رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ آپ کے لیے بچت کا کوئی راستہ نکال دے گا. اگر آپ کسی جگہ پھنس گئے نا، اللہ کہیں اور آپ کو کوئی جھٹکا دلا دلو کے بچا لے گا، لیکن پلانڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. اب اس پہ 10 سوال آپ اور کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم واقعی کہاں کھڑے ہیں. یہ آج امت مسلمہ کو اپنے لیے لینے کی ضرورت ہے، تو کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کے پھیر میں آئے ہوں. ادائیگی قرض کو یقینی بنانے کے لیے بعض تدبیر ہے. اب یہ ہے وہ ٹاپک جس کو میرا خیال ہے کہ پڑھ کر آپ شکر ادا کریں گے کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں نا نکلیں. کوئی بندہ آج تک آپ نے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو قرض لے اور یہ نہ چاہے کہ میں ادا کر سکوں، ہے نا؟ اب دنیاوی لحاظ سے تو لوگ پیمنٹ پلان اس کو کہیں گے، لوگ آگے سے دینے کیسے ہیں، انویسٹ کیسے کرنا ہے، اکنامیکلی اس کو کیسے دیکھنا ہے. لیکن اب آپ کو انشاءاللہ قرآن سنت سے وہ دلائل، وہ طریقے، وہ رستے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ پے آف کر سکیں. خوش ہو رہے ہیں یہ ٹاپک سن کر کہ اللہ تعالیٰ ایسے قرضوں سے نکالنے کے راستے بنا دے. شریعت اسلامیہ میں قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے کئی تدبیریں موجود ہیں. ان میں سے قرض لیتے وقت مقروض کا قرض خواہ کے پاس کوئی چیز رہن رکھنا، مارگیج. پھر دوسری چیز، ادائیگی قرض کے لیے ضامن کا تقرر اور حوالہ قرض، یعنی کہ اگر یہ نہ دے سکے تو کوئی دوسرا دے دے گا. پہلی چیز کیا، یعنی آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور آپ کو کیسے شیورٹی ملے کہ دوسرا شخص جو لے رہا ہے وہ واپس کرے گا. کلیئر ہوگی بات؟ جو شخص قرض دے رہا ہے اس کو کیسے یقین ہو کہ میرا قرض واپس آئے گا؟ تو پہلی صورت کیا ہے کہ رہن، چلو بھائی کوئی بات نہیں، پیسے نہیں نہ آئے تو یہ چیز تو بیچ لو گے. پھر دوسری چیز ضامن، جس کو آپ کیا بول رہے تھے ابھی، گارنٹیئر دے دیجیے. اور حوالہ قرض ہے. رہن کے متعلق پچھلے صفحات میں جو بات ہوئی اس کے بعد اب ہم دو ٹاپک دیکھیں گے. نمبر ایک، ادائیگی قرض کے لیے ضامن اور حوالہ قرض. تھوڑی سی سمجھنے والی چیزیں اس لیے اس کو انشاءاللہ پڑھ کے پھر بات کریں گے. ادائیگی قرض کے لیے ضامن، شریعت اسلامیہ میں قرض کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ایک تدبیر ضامن کا مقرر کرنا کہ وہ مقروض کی عدم ادائیگی کی صورت میں، یعنی وہ مقروض کے قرض کو ادا نہ کرنے کی صورت میں ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لے، گارنٹی دے دے گا کہ یہ نہ پے کر سکا تو میں پے کر دوں گا. اور آپ کہتے ہیں کیسے شخص کو، تو زکات سے بھی مال دیا جا سکتا ہے جو کسی کی گارنٹی لے لے، اب وہ نہ دے تو بےچارا یہ دینے والا پھنس گیا نا، اب اس کو کہاں سے دیے جائیں. اس کے اوپر پھر انسان اپنا صدقہ خیرات بھی لگا سکتا ہے. اسلام اتنا ریکمینڈ کرتا ہے چیزیں لے کر واپس کرنے کو. اس پر امام ابن ماجہ نے ابو امامہ باہلی سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الزعیم غارم والدین مقدی، ضامن ادائیگی کرنے کا پابند ہے اور قرض تو ادا کیا جانا ہے. شدت مل رہی ہے نا کہ واپس کرنا ہی پڑے گا. ادائیگی قرض کے لیے ضامن کا تعین مندرجہ ذیل تین صورتوں میں سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قرض لیتے وقت، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے ضامن تعین کر رہے ہیں آپ. کب کیسے؟ قرض لے رہے تھے اس وقت، قرض لینے کے بعد مقروض کی زندگی میں اور مقروض کی وفات. اب یہ تین ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں. خلاصہ کیا ہے؟ پہلی صورت کہتی ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں تو اسی وقت ہی کو گارنٹیئر دکھا دیں کہ یہ گارنٹی لیتا ہے میں نہ دے سکا تو یہ دے گا، یا وہ کہتا ہے یہ نہ دے سکا تو میں دوں گا. ایک صورت ہے، اسی وقت بھی ہو سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جب تک مقروض زندہ تو اپنی جگہ کسی کو گارنٹی میں دکھا دے. تیسری صورت ہے کہ جس نے قرض لیا اب مر گیا، اب کیا کرے، تو وہ اس کے بعد بھی کوئی اس کی گارنٹی بن سکتا ہے. آئیے تھوڑا سا اس کو اب تینوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. پہلی چیز، قرض لیتے وقت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی کہ آپ نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ اس نے بنو اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے. اس شخص نے کہا میرے پاس ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی قابل اعتماد ہے. پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں، وہی واقعہ. اس قرض طلب کرنے والے نے جواب دیا، کفا باللہ شہیدا، گواہ تو اللہ ہی کافی ہے. اس نے کہا فاطینی بھی کفیل، کو ضامن لے آؤ. کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے. اس نے کہا صدقتا، تو انہیں سچ کہا. اب حدیث آگے ہم پڑھ چکے تھے لیکن آپ کو پتا آگے کیا ہوا, کیا ہوا تھا ایک جملے میں آپ میں سے کوئی بتا دیں؟
یہ
وہ دریا والی, جی دریا والی کہ اس نے واپسی پھر دینی چاہیے تو وہ لکڑی میں ڈال دی, وہی واقعہ. امام بخاری نے اس حدیث کو درجہ ذیل عنوان کے اندر رکھا کہ قرض کی شخصی اور دیگر ضمانتوں کے متعلق باب. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے قرض میں گواہوں اور ادائیگی قرض کے لیے ضامن طلب کرنا ثابت ہوا. یہ دوست نے پوچھا نا کون گواہ ہے, تو اسے ثابت ہوا کہ یہ طلب کرنے چاہیے. حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرض کی ادائیگی میں ضامن کے طلب کرنے پر دلالت اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا انکار اس کا ذکر فرمایا, یعنی آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ ذکر کر دیا, اور بلا شبہ آپ نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے, ورنہ آپ کے بیان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. اتنی بات واضح ہوگی کہ جب قرض لیا دیا جا رہا ہے نا, اس وقت کسی کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ کوئی ہے جو تمہاری جگہ پہ کرے گا اور کفالت کرے گا. اب دوسرے واقعے سے پتا چلے گا کہ اس وقت تو یہ معاملہ نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں. امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی, کیا فرمایا؟ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص 10 دینار ادا نہ کرنے کی بنا پر مقروض کو چمٹ گیا, یعنی تقاضا کرنے لگا دو مجھے دو مجھے. تو اس مقروض نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں کہ تمہیں دوں. اس نے کہا نہیں, اللہ کی قسم میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میری رقم ادا کرو اور مجھے کوئی ضامن دو. پھر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچ کر لے آیا. آپ نے دریافت کیا وہ کتنی مہلت طلب کر رہا ہے. اس نے عرض کیا 1 ماہ. آپ نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے وقت پر آ گیا. آپ نے اسے پوچھا تم نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی ہے؟ اس نے جواب دیا ایک کان سے. آپ نے فرمایا اس میں خیر نہیں. پھر آپ نے اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا. اب یہ کان سے, کان کیا ہوتی ہے؟ مائنز. ہاں تو نیچے حاشیہ پڑھیے گا اس میں. آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس میں خیر نہیں ہے؟ تو اس میں 4 قسم کے شبے ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اس لائے ہوئے سونے کے بارے میں کسی ایسی بات کا علم ہو جس پر آپ نے یہ فرمایا, یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی جگہ ہو اور اس نے اٹھا لی, مائٹ بھی کوئی رونگ بات ہو سکتی ہے. پھر کان والے کان سے نکلی ہوئی مٹی بیچتے ہیں, اس میں سونا چاندی کے نکلنے نہ نکلنے کی صورت میں اس کی مقدار کا قطعی علم نہ ہونے کی بنا پہ دھوکہ ہو سکتا ہے. یعنی ابھی وہ پیور گولڈ تھا یا ابھی مٹی ملی ہوئی تھی اور ابھی اس کی اصل ویلیو نہیں پتہ چل رہی تھی. تیسری صورت یہ ہو سکتی کہ خام, خام کس کو کہتے ہیں؟ را. خام سونے کا لین دین میں رواج نہیں ہوتا, لین دین میں ڈھالا ہوا سونا اور چاندی کام آتے ہیں. اور چوتھی بات ہے کہ کانوں سے سونا نکالتے وقت انسانی جانوں کے زیاں کا خطرہ ہوتا. اب اس واقعے میں ان 4 میں سے کوئی بھی بات تھی, ہمارے لیے اس میں کیا بات ہے کہ آپ نے اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا. تو کیا پتا چلا کہ بعد میں آپ بیچ میں آئے تھے اور آپ نے دیا, اور ٹوٹل کتنے تھے؟ 10 دینار. تیسری صورت ہے کہ مقروض فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ امام بخاری نے حضرت سلمہ بن نلقوہ سے روایت نقل کی, بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو آپ نے دریافت کیا حل علیہ دینن, کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اس نے کہا لا نہیں. تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. پھر آپ کے اسے ایک دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا حل علیہ من دین, کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا فصلوا علی صاحبکم, تم ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. ابو قتادہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا قرض میرے ذمہ ہے. کیا مطلب؟ ضامن بن گیا. کب؟ جبکہ وہ بندہ فوت بھی ہو گیا. یعنی میں اس کا قرض ادا کروں گا. فصل علیہ, پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. سنن نسائی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بال وفائی, تم ذمہ داری لیتے ہو ادائیگی کی, یعنی واقعی دو گے؟ انہوں نے عرض کیا بال وفائی, ہاں جی. تو مستدرک میں کہ آپ نے فرمایا ہما علیہ کا وفی مالک ول میت منہا بری ان, وہ 2 قرض والے دینار تجھ پر اور تیرے مال پر ہیں اور میت دونوں کی ادائیگی سے بری ہو چکی ہے. دیکھیے اللہ کیسے سبب پیدا کرتا ہے. اب میت کو بچا لیا گیا اور یہ شخص اپنے اوپر لے گا. انہوں نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ابو قتادہ سے ملاقات ہوتی تو فرماتے ان 2 دیناروں کا کیا بنا. آپ نے کہا تھا کہ میں پے کروں گا تو کیا بنا؟ یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ان دونوں کو ادا کر دیا ہے. یہ نہیں کہ بس اس وقت بات کی اور چھوڑ دی. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان حین بردت علیہ جلدہ, اب اس پر اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے. اللہ اکبر. امام بخاری نے اس روایت میں سے کیا بات نکالی, ٹاپک دیکھے گا, اس بارے میں باپ کے میت کے قرض کا ضامن بننے والا اس سے رجوع نہیں کر سکتا, یعنی بعد میں پیچھے نہیں ہو سکتے. پھر آپ بعض لوگ کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو ایک ہلکی سی آواز کوئی لگاتے ہیں, اگر میت پہ کوئی قرض ہے تو بتا دیں, اور اگر کوئی کہہ دے اچھا ادا کر دیں گے تو بعد میں کوئی جائے لینے تو پھر سو سو باتیں کرتے ہیں, لو جی فلاں مر گیا اور آپ لینے آ رہے ہیں پیسے. تو یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا, ریئلٹی میں ہوگا. علامہ عینی حدیث کے فوائد میں کہتے ہیں اس حدیث میں میت کی طرف سے ادائیگی قرض میں ضامن ہونا ثابت ہوتا ہے. بلا شبہ ضمانت کی یہ تینوں صورتیں قرض کی واپسی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اچھا, یہ بات کرتے ہوئے دو چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی, آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. پہلی بات دیکھیے کہ جو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ مرنے کے بعد اس کا قرض پھر ضمانت لینے والے پہ چلا گیا نا, تو اب وہ آزاد ہو گیا. اس حد تک اگر کسی مرنے والے کا قرض ہے, جو شروع میں ہم نے بات کی ہے نا میت کے مر پچھلے سیشن کے اینڈ پہ کہ کس طرح سے میت کے اوپر قرض ہو اور پھر بعد میں مرنے والے کو اس کا بیوی کے نام چلا جاتا ہے, یہ اگر صرف قرض ہو, نوٹ کیجیے گا یہ جملہ, اگر صرف قرض ہو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ, اگر ایک شخص کسی ایسے قرض میں مرا اور بعد میں وہ بیوی کے نام آ گیا یا کوئی بچوں نے کہا اچھا جی ہم اپنے نام بانٹتے ہیں, تو وہ پھر ضمانت میں آ جائے گا. کتنوں کو بات واضح ہوئی, سمجھے؟ پھر میت بچ جائے گی, لیکن پھر اگر وہ دوسرا معاملہ ہوا تو کیا ہوگا. اور تیسری چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ مرنے والا خود کس سوچ پہ مرا, توبہ کی نہیں کی, تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو پوری کوشش کر لینی چاہیے کہ مرنے کے بعد اس بندے کو فارغ کر دیا جائے, ان کے نام سے ان کے کاغذوں سے وہ ساری چیزوں کو نکال کے ختم کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی بخشش کرے اور ہمیں بھی اس سے ہٹائے. دوسری چیز جو بہت سینسٹیو ہے, ادھر آپ نے نوٹ کیا, نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا. کس نے؟ کون تھے وہ؟ رحمت اللہ. اتنی سخت دلی. یہاں ایک کوشچن آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ابھی کر نہیں رہے کیونکہ آپ شاید ابھی اتنا آگے نہیں گئے یا فوراً سوچ نہیں پا رہے. عبداللہ بن ابی راس المنافقین, جس کا یہ نفاق کھلا پڑا تھا, اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی, تو قرض والے کی نہیں پڑھا رہے؟ یہ کراس کوسچننگ کر سکتا کوئی آپ سے کہ عبداللہ بن ابی جس نے اتنے دکھ دیے, یہ کیا وہ کیا, آپ اس کی پڑھا رہے تھے اور ادھر آپ نے نہیں پڑھائی. بات سمجھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا تھا تو اللہ نے منع نہیں کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے کہ عبداللہ بن ابی ہو بیگ منافق ہیز, ٹھیک ہے, لیکن اس کے برعکس یہ جو قرض کی صورت میں نہ پڑھنے کی بات ہے, نبی جو کام کرتے ہیں وہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر اس شخص کے لیے نماز جنازہ آپ کی پڑھنی کیا تھی, نبی جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے نا تو اس شخص کی بخشش لازمی ہے, یہ ایک سفارش ہوتی ہے, یہ ایک آنر ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے تو وہ بس مجھے فیلنگ میں سارا انٹرپشن ہو جاتی, سگنل بدل جاتے. ایک طرف تو یہ رول لگتا کہ اب اس شخص کو بخشنا چاہیے کیونکہ نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, دوسری طرف ابھی ایک بندے کا حق دینا اس بندے نے جو اس کو پیسے نہیں دے رہا, اس کے مر گیا, تو انٹرپشن آ رہی ہے. بات واضح ہوئی؟ انسانی معاملات کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیں. دوسری چیز پہ جائیں گے, حوالہ قرض. پہلا کیا پڑھا؟ ضامن بننا. اس کے اندر ہم نے کتنی چیزیں پڑھی, پہلی کیا قرض لیتے وقت, دوسرا بعد میں بھی کسی وقت, اور تیسرا اس کے مرنے کے بعد. اب حوالہ قرض, یہ بہت عام ہے لیکن ہم عورتوں نے اتنی سنی ہوتی, ذرا اس کو بھی پڑھتے ہیں. ادائیگی قرض کو ممکن بنانے کے لیے ایک شرعی تدبیر حوالہ قرض ہے. حافظ ابن حجر نے اس کی تعریف کی, وہ فقہ کے نزدیک قرض کو ایک شخص کی ذمہ داری سے دوسرے شخص کی ذمہ داری میں منتقل کرنا ہے. وہی عند الفقہاء نقل دین من ذمت الى ذمت. بات واضح؟ میرا قرض آپ اپنے نام پہ کر لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے حوالہ. بات واضح ہوئی؟ حوالہ قرض کیا ہے, ایک کا قرض دوسرے کے نام پہ چلا جائے. اس کی دلیل امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ سے نقل کی, آپ نے فرمایا دولت مند کی طرف سے ٹالا مٹول ظلم ہے, یعنی مال رکھتا ہے پھر نہیں دے رہا, تو یہ ظلم ہے. سو جب کسی کو دولت مند کے حوالے کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرے. کیا مطلب؟ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث پہ, جب اس کے قرض کو کسی غنی کے ذمہ لگایا جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ اسے قبول کر لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ سب کو میری؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ رب العالمین. ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا اہم ٹاپک ہے نا, اور اس کے ذریعے سے ہمیں کتنی اویئرنیس ہو رہی ہے, خاص طور پہ قرض کے مسائل جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے نا, اور اس میں اکثر لوگوں کو بہت زیادہ مغالطہ ہوتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. تو ایسے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بک استاذہ جی کے ذریعے سے پڑھا دی نا, اور ہمیں بہت ساری باتیں قرض کے حوالے سے کلیئر ہو رہی ہیں. آج کے ٹاپک میں آپ نے کیا سیکھا؟ کوئی ایک بات آپ شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ کو بہت زیادہ کلک کی؟ الحمدللہ ہم ڈیلی جیسے جب بھی ہماری کلاس ہو رہی ہے, ہم سن رہے ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی نیا پوائنٹ ضرور الحمدللہ آتا ہے, اور ہمیں اس انداز سے نہیں سوچا ہوا ہوتا نا. تو یہ بتائیے کہ آج کے اس میں جو آج آپ نے سنا, جو بھی احادیث کی روشنی میں الحمدللہ قرض کے حوالے سے, تو آپ کو کیا بات لگی؟ شاباش. زمین کو قرض پہ کرنے کے لیے زکات سے ہیلپ مل سکتی. بالکل الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح بات ہے کہ اٹ واز آل نیو فارم. اچھا آپ کے لیے ہر چیز نہیں تھی الحمدللہ. بات یہ نا کہ ہم اکثر جیسے کہا جائے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی میں سوچتی ہوں قرآن اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے, میریکل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعی کہ جب پڑھو بعض وقت ہم ان چیزوں سے سم ٹائم ہم نے تھوڑا بہت جیسے قرض کی آیات آئی تھی کہ جو ہم نے الحمدللہ جی جب ہم پڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ اس میں استاذہ جی نے مینشن کی تھی کچھ چیزوں کو نا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ذہنوں سے ہماری کتنی جلدی نکل جاتی ہیں, لیکن ہم اس کو ایک جسے کہا جائے ایک اس میں دیکھتے ہیں لائک ساری قرض کی آیات سے ریلیٹڈ, قرض سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں اکٹھا, تو اس کا ایک الگ ہی وہ رہتا ہے نا کہ آپ کو وہ سارے احکامات سمجھ جانے لگتے ہیں کہ واقعی اور یہ کتنا بڑا مانسک ایک بڑا جسے کہا جائے مسئلہ بھی ہے نا, کہ لوگوں کو چونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی تو لوگ قرض کے بہانے اکثر لوگوں کو لوٹنا جانتے ہیں نا. تو بات تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے. جی ہمیشہ ان باتوں میں قرآن اور حدیث کو آگے رکھنا ہے. بالکل یہ بہت اہم ہے نا, اور اکثر دیکھیے جب ہم قرآن اور حدیث کو پیچھے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, معاملہ سلجھتے نہیں ہیں. اور یہی اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی تھی کہ بیسٹ قرون کون ہے؟ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور, پھر تابعین اور پھر تبع تابعین. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ بیسٹ فالوورز تھے, بیسٹ جسے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو کہ قرآن پاک کے ذریعے سے بتائے گئے یا احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے تھے. ایز نا آج ہمارا رویہ کیا ہے, کتنا کیجوئل ہے نا, کہ مجھے اور آپ کو بھی تو کتنے سارے احکامات پتہ چلتے ہیں احادیث کی روشنی میں یا قرآن پاک کی روشنی میں. ہمارا کتنا عمل ہے نا, سوچنے کی بات ہے نا. تو پھر ہم کیسے ان کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہم تو کہاں ان کے درجے کو پہنچیں گے؟ وہ بالکل جسے کہا جائے امنی نمونہ تھے. اور ہمارا حال یہ کہ پڑھنے کے بعد بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ بات سن لوں, ہے نا, ایسے ہی ہم ٹائم فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو بات یہ کہ وہ چیز عمل میں نہیں آئی ہوتی ہمارے, ہم سن کے تو وہ باتیں کہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, اور وہ وقت بھی گزر جاتا ہے, پھر بعد میں بات ہی رہ جاتی ہے نا. جی الحمدللہ. جی ایوری ٹائم اٹس ساؤنڈ نیو اینڈ ریفریشنگ اس ٹو الحمد للہ. میرا سے قرض کیا وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہی ہے. جی بالکل, جو میراث سے آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے پہلے تو قرض کو جسے کہا جائے, یہ بہت اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ ہمیں جب بھی کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جو بھی اس پر قرض ہے اس کے قرض کو پہلے جسے کہا جائے دیا جائے, جو بھی اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے. جی اس کے آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی ہاں, تو میں یہ بتا رہی تھی, دیکھ اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا, تو ہم جو ہے بیسیکلی قرض, جسے کہا جائے میراث کی تقسیم سے پہلے ہی, جسے کہا جائے سوری قرض کی قرض کو دینے سے پہلے ہی میراث تقسیم ہو جاتا ہے نا. سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا کہ اگر کسی نے, اگر اس بندے نے قرض لیا ہوا ہے تو پہلے قرض کو جسے کہا جائے دیا جائے گا نا, اور پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کی جائے گی, اور پھر جا کے میراث کی تقسیم ہوگی نا. الحمدللہ. جی قرض کی واپسی واجب کے واجب ہے, اور صدقہ کرنا نفل ہے. جی بالکل, آپ یہ دیکھیے تو کتنی اچھی بات ہے نا, کہ اگر آپ اس سے کوئی قرض لیتا ہے اور آپ سے ٹائم پیریڈ کی بانڈنگ ہے تو وہ اتنے ٹائم تک دے ہی دے گا, اور اگر نہیں دیتا تو پھر آپ کے لیے تو ہر دن کے بدلے کتنا اجر ملتا جا رہا ہے نا, لیکن اس کو واپس کرنا واجب ہے جب اس نے قرض لیا آپ کو. جی بالکل الحمدللہ. جی ایک ریلیٹو کے اوپر قرض ہے اور ان کا انتقال ہو گیا, ان کے بچے اور بیوی ہیں, پر کسی کو قرض اور دینداروں کے بارے میں معلوم نہیں, قرضداروں کے بارے میں معلوم نہیں, ایسے میں کیا کروں؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا, بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر کسی نے قرض لیا تھا, ان کا انتقال ہو گیا, تو بچے اور بیوی ہیں, پر کسی کو پتہ نہیں ہے نا کہ کون کس کو قرض دینا ہے نا, مطلب بیسیکلی قرض اور دینے والے کون ہے, تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ کون ہے, نہیں پتہ چل رہا کتنا دینا ہے کیا دینا ہے نا, کچھ اندازہ نہیں ہے, تو انسان اس کی طرف سے صدقہ کر دے اپنے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے لیا تھا, کسی سے قرض لیا تھا اور انہوں نے اس کا قرض واپس نہیں کیا, اور آپ کی اتنے آپ کے پاس ہیں اور آپ دے سکتے ہیں اور آپ کو دینا ہی چاہیے ہر حال میں نا, تاکہ دیکھیے قرض جو ہوتا ہے واجب واپس کرنا چاہیے, کسی وجہ سے بعض وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت نہیں دی اور ہم نہیں واپس کر پائے, تو اس لیے تو کہتے ہیں یہ سارا لکھا پڑھی ہونا چاہیے. لکھنے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے قرض بھی لیا اور ہماری موت بھی آ گئی, تو وہ لکھا ہی ہماری اپنی حجت ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو واپس کریں گے. جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں پھر ان کا یہ بنتا ہے فرض کہ وہ اس چیز کو ادا کریں, اور اگر نہیں پتا کون ہے تو پھر ان کی طرف سے قرض جس کی طرف سے بھی, تو انسان صدقہ کرے نا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے نا, اللہ تعالیٰ ہی. جی الحمدللہ. جی بیسیکلی تو دیکھیں نا کہ جو چیز صدقہ جو ہے وہ تو کسی کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے.
السلام علیکم.
جی صدقہ جو ہے, صدقہ جو ہے وہ کسی کی,
السلام علیکم.
جی صدقہ جو ہے وہ کسی کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے. جی الحمدللہ. آپ جیسے دو چیزیں ہیں نا, آپ جب انسان مر جاتا ہے تو دیکھیے جو تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں, اس کو نیک اولاد ہے, صدقہ جاریہ ہے, اور نافع علم ہے نا. لیکن جو احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ جیسے ہم اگر کسی کے لیے دعا, یعنی چاہے آپ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا میں ہیں یا آئیں گے, سب کے لیے جا سکے, اور صدقہ بھی اس کے بارے میں بھی اسکالرس کی رائے یہی ہے کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کڈس کی اتنی حیثیت نہیں ہے, نہیں دے سکتے, یا وٹ ایور, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ, تو آپ ان سے بات کر کے وہ پیسے کڈس کو دے دیں, آپ کے چن کے ذریعے سے ادائیگی کر دیں انشاءاللہ, تو بات انشاءاللہ آسان انداز سے ہو جائے گی کہ ادا بھی ہو جائے گا اور آپ کو بھی آپ کا اجر مل جائے گا اور ان کی ادائیگی بھی ہو جائے گی نا انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا ہاتھ دینے والوں میں رکھے, آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی, جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے, مطلب ہمیں ملتی ہے نیکی کی نا, آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی بھلائی کر سکے, اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات, مطلب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم جو سیکھیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے پہنچانے والا بنائے, کیونکہ یہ ایسے ہیں نا معاشرے کے احکامات جو بہت زیادہ, جسے کہا جائے عام تو ہے لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, تو اس معاملے میں آپ ضرور بتائیے لوگوں کو آگے یہ بات, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بات آگے آسان انداز میں پہنچے گی. انشاءاللہ اپنے سیشن کو یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ آپ سے منڈے انشاءاللہ آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا. آپ سب کے پاس بھی لانگ ویکینڈ ہے, ہمارے یو ایس اے میں اسٹوڈینٹس کے پاس بھی. جی انشاءاللہ آپ سب کے پاس ہے, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری منڈے آپ سب کو لانگ ویکینڈ کی وجہ سے, کینیڈا میں بھی لانگ ویکینڈ ہے, تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کی ای میل آ جائے گی, آپ اپنی ای میل کو چیک کر لیے گا انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر کثیرہ, تو آپ سے پھر نیکسٹ فرائیڈے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, یاد رکھیں ایک دوسرے کو, دعا میں یاد رکھیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.